سٹارٹ کرتے ہیں اٹینڈنس اٹینڈنس کے بعد کلاس تفسیر سٹارٹ کریں گے. اور ذہن میں رکھیے گا کل جو ہے کلاس لائیو ہوتی ہے سسٹر عائشہ کے ساتھ. کوشش کیسے آرام سے آ رہے ہیں, کوشش کریں 5 to 10 minutes پہلے کلاس میں لازمن آ جائیں, 5 minutes پہلے آ جائیں, کیونکہ پھر آپ کو نیٹ کا شروع پہلے سٹارٹ کیا ہوگا وہ تو پتا ہوگی. یہ اٹینڈنس آپ لوگوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی, کرن اوان, عائشہ خالد, ماہا اظہر, سعدیہ اصلاح الدین, یاسمین بانگم, جہان, فوزی عزیز, رئیس مصور, عالیہ قریشی, فاطمہ محمدی, نگت سوال, عالیہ اختر, نشاط کوثر, نائلہ فیانی, نازیہ ہانم, فرانار, ثنا افرین, فضانہ سلوس, شرفات کول, جویریہ قادری, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ قدریائی, میرج فاطمہ, بشرا صدیقی, سائرہ آزاد, فضالہ رشید, ارشیا گلناز خان, عبیرہ شراز, شہناز سلطانہ, کیسرا چودھری, ماریش گفتہ, عائشہ تسنیم, زوبیہ کوثر, شاداب صبا, امبر عمر, ہنا فرحت, عاصم فاطمہ, سعیدہ ساریہ رفت, نازیہ حبیب, واسیہ حسین, تبسم قریشی, محلاقہ عابد, ام تفشیس, عروبہ استحسان, نازمہ فرمین, رانی شاہین, محج بن خان, پینش سجاد, صبا سعیدہ, شبانہ مجید, سعیدہ ملکہ, مدیحہ اقبال, سائمہ نوبر, مسعود صوفیہ خان. جی انشاءاللہ آج جو گرامر کے لیے بھی ریڈی رہیے گا, اور اللہ پاک سے دعا کریے کہ خیر و خیر کے ساتھ ہم گرامر کا آپ کو پتہ ہے ہم جو کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ لازمن دہرائیں, تھوڑا سا ہم کلاس میں آگے لے کے چلیں گے آج گرامر کو بھی, جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جاتا ہے تھوڑا سا کروا دیں. جو ہے سورہ لقمان کی نیکسٹ آیات کی تفسیر ہے, تو وہ ہے لیسن نمبر ہے 205 آیت نمبر 20 سے. تو ایک اسٹریچ میں انشاء اللہ کیونکہ یہ شارٹ تفسیر ہے تو اس کے ساتھ انشاء اللہ ساتھ ہی میں آپ کو ریکیپ کے ساتھ ہی جو ہے گرامر کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ریڈی رہیے گا, اپنے نوٹس پاس رکھیے گا, مان میں کیا سکھا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 205 آیت نمبر 20 سے 34, سورۃ لقمان. لیسن نمبر 205 آیت نمبر 20 to 34, سورۃ لقمان. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم ترو, کیا تم نے نہیں دیکھا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی نے, سخر لکم, مسخر کیا تمہارے لیے, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارضی, اور جو کچھ زمین میں ہے, واسبغ علیکم, اور اس نے تمام کر دی تم پر, نعمہو, اپنی نعمتیں, ظاہرتوں و باطنہ, ظاہری اور چھپی ہوئی, و من الناسی, اور لوگوں میں سے, من یجادل فی اللہ, جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں, بغیر علم ولا ہدا, بغیر علم کے اور ہدایت کے, ولا کتاب منیر, اور بغیر روشن کتاب کے, وإذا قیل لهم, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, اتبعوا, پیروی کرو, ما انزل اللہ, جو نازل کیا اللہ نے, قالوا بل نتبعوا, وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے, ما وجدنا علیہ, جو پایا ہم نے اس پر
جو پایا ہم نے اس پر
آبا انا
اپنے باپ دادا کو
اپنے باپ دادا کو اولو کان الشیطانو کیا بھلا اگر ہو شیطان یدعوہم بلاتا ان کو الى عذاب سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اور جو حوالے کر دے اپنے چہرے کو إِلَى اللَّهِ اللہ کے ایک اور طرف پڑھیں گے اور جو سونپ دے اپنی ذات کو اللہ کی طرف وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ محسن بھی ہو فقد استمسک تو یقیناً اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا وإلی اللہ اور طرف اللہ کے عاقبۃ الامور انجام ہے سب کاموں کا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فلا یحزنک کفرہ بس نہ غمگین کرے تجھ کو اس کا کفر کرنا الینا مرجعہم ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے فننبیہم پھر ہم بتائیں گے ان کو بما عملو ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں کے راز نمتیہم قلیلا ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ثم نضطرهم پھر ہم کھینچ لے جائیں گے ان کو الى عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف ولئن سألتهم اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو لیقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے قل الحمد للہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے بل اکثرهم بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں علم رکھتے للہ ما فی السماوات اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے والارضی اور زمین میں ان اللہ هو الغنی الحمید وہی ہے بے نیاز تعریف والا ولو انما اور اگر بے شک جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے من شجرت درختوں میں سے اقلام قلم بن جائیں والبحر اور سمندر یا مدہ سیاہی اس کی اس طرح ایک اور معنی بھی ہوتا ہے مدد کرے اس کی ویسے سیاہی والا لفظ زیادہ بہتر ہے من بعدہ اس کے بعد سبعۃ ابحر سات سمندر ما نفدت کلمات اللہ
نہ ختم ہو اللہ کے کلمات، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا، ما خلقکم نہیں پیدائش تمہاری، ولا باسکم اور نہ دوبارہ اٹھنا تمہارا، الا کنفس واحدہ مگر ایک نفس کی طرح، ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع بصیر سننے والا ہے دیکھنے والا، الم تر کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، ویولج النہارا اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیلی رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری سب کے سب چلتے ہیں، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی بما تعملون خبیر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، ذالک یہ بات، بین اللہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ هو الحق وہی حق ہے، وانما یدون اور بے شک وہ جو پکارتے ہیں، من دونہی اس کے سوا، الباطل باطل ہے، و اور، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو العلی الکبیر وہی بلند ہے بہت بڑا ہے، الم تر کیا تم نے دیکھا نہیں، ان الفلک بے شک کشتیاں، تجری فی البحری چلتی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ ساتھ اللہ کی نعمت کے، لیوریکم من آیاتہ تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی نشانیوں میں سے، ان نفی ذالک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لکلی واسطے ہر ایک، صبارین شکور بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے، وَإِذَا اور جب، غشیہم چھا جاتی ہے ان پر، موجن ایک موج، کزلالی سائبانوں کی طرح، دعو اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہ الدین اس کے لیے دین کو، فلما پس جب، نجاہم وہ نجات دیتا ہے ان کو، الی البری خشکی کی طرف، فمنہم مقتصدن
فمنہم مقتصد،
تو بعض ان میں سے اعتدال برتنے والے ہوتے ہیں،
بعض ان میں سے اعتدال برتنے والے ہوتے ہیں،
یعنی بیچ میں رہتے مراد کے غلط نہیں کرتے، یا دونوں معنی آتے ہیں اس کے، شرک کرتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں. وما یجحد، اور نہیں انکار کرے گا، بی آیاتینا، ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر ایک غدار ناشکرا، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی، نہ کام آئے گا، والدن ام ولدہی، باپ اپنے بچے کے، ولا مولودن، اور نہ بچہ، ہوا جازن، وہ بدلہ دینے والا ہے، ام والدہی شیعہ، اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی، ان نواد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، تو ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکے باز، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عندہ علم الساعۃ، اس کے پاس ہے علم قیامت کا، وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش کو، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وما تدری نفسن، اور نہیں جانتا کوئی شخص، ماذا تکسب غدا، کیا کچھ وہ کمائے گا کل کو، وما تدری، اور نہیں جانتا نفسن، کوئی شخص، بیعی اردن تموتو، کس زمین پر وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم خبیر، علم والا ہے باخبر. بس جی، یہاں تلاوت سنیں گے.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق نمبر 205 آيت نمبر 20-34 سورة لقمان تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 20 سے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ ہے پہلی نعمت دوسری نعمت واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ اور تمام کر دی اس نے تم پر ہر قسم کی نعمت ظاہری بھی اور باطنی بھی لیکن اس کے برعکس کچھ بدقسمت ایسے ہیں کہ اتنی نعمتوں کو پانے کے باوجود ان کے رویے کیا ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور بس ایسے نادان بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب یہاں سے سبق کا آغاز ہے پچھلی آیتوں میں لقمان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ ایک خوبصورت معاملہ تھا کہ انہوں نے ان کو نصیحتیں کی
اب دوبارہ قدرت کی طرف اشارہ ہے. سورت کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو اس بات پہ تنبیہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت ہے, تم اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتے, اور اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو پھر وہ تمہیں پکڑ کے رہے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جس پر غور کی دعوت دی گئی, پہلی چیز ہے سخر لکم, اس نے مسخر کیا تمہارے لیے. لفظ سخر یو سخر و تسخیر, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ایسے کام پر پابند کرنا یا تابع کرنا, مجبور کرنا جو وہ کرنا نہ چاہے یا کرنا چاہے, یعنی تابع فرمان کے معنوں میں آتا ہے مسخر کرنا. اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں کہ فلاں تو ناقابل تسخیر ہے. یہاں زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کرنے کی دو صورتیں, ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کائنات کی ہر چیز وہی کرتی ہے. آسمان کھڑا ہے, زمین بچھی ہے, سورج گھوم رہا ہے, چاند رات کو آتا ہے, دن میں سورج آتا ہے, سب وہی کر رہے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تابع ہے, حکم کی بندی ہوئی ہے, بامقصد ہیں, ایک مقصد کے ساتھ چل رہی ہیں, سسٹم کے ساتھ چلتی ہیں. ایک مطلب سخرہ کا یہ ہے, اور دوسرا سخر لکم کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان تمہارے فائدے کے کام کرتی ہیں. وہ چیزیں کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, کام کس کے لیے کرتی ہیں؟ انسان کے لیے کرتی ہیں. آگ کس کے گھروں کو جلاتی ہے, کس کے کھانے پکاتی ہے, مٹی کس کی پیداوار کو نکالتی ہے, معدنیات سے فائدے کون اٹھاتا ہے, مویشیوں کا دودھ کون پیتا ہے؟ اے انسان تو پیتا ہے. تو پھر ذرا غور تو کر کہ جس رب نے تیرے سامنے اتنی کائنات جھکا دی, سجا دی, پھر تو اس کے تابع کیوں نہیں ہوتا؟ پھر انسان تو کیوں اپنے نفس کے تابع ہوا ہوا ہے؟ انسان کیوں تو دنیا سے ڈرتا ہے؟ تو معاشرے کا تابع, تو خاندان کا, رسم و رواج کا پابند ہے, تو پھر میرا تابع کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سب غور تو کریں, کتنا کچھ ہے ہمارے لیے. ان میں سے کوئی ایک چیز صرف کام کرنا چھوڑ دے, وہ کہ میرا موڈ نہیں رہا, صرف زمین کا موڈ بدل جائے اور فصلیں اگنی ختم ہو جائیں, انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو طوعاً و کرہاً ہر چیز کو اپنا تابع کر ہی لیا. اب انسان خوشی سے کرے گا تو دل بھی خوش ہوگا. آج نہیں آتا, کل بلایا جائے گا. آج حی علیہ السلام کی آواز سن کو قدم نہیں اٹھتے, کل سور کی آواز سن کے تو بہرحال آنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کر لو, کسی چیز کو جبرن اور قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کار کر دینے کو تسخیر کہتے ہیں. مسخر کر دیں, تسخیر کر دیں, تمہاری دسترس میں کر دیں. وقت کے ساتھ سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اس طرح کھلتی جا رہی ہیں کہ واقعی انسان کی عقل دن جاتی ہے. دوسری نعمت اسبغا علیکم. اسبغا کا لفظ جو ہے مکمل کرنے کے لیے آتا ہے. اسباغ, اللہ نے مکمل کر دیا, ادھوری دنیا نہیں تم کو دی, ادھورا بچہ نہیں دیا تم کو, مکمل دیا. اور کیسی نعمہ ہو, نعمہ نعمت کی جمع ہوتی ہے, نام پیچھے بھی ہم پڑھ چکے. ساری نعمتیں پوری کر دی, یہ نہیں کہ کچھ دی کچھ نہیں دی. آنکھیں دیں تو بصارت نہیں دی, دیکھ رہے ہو لیکن تھوڑا دیکھتے ہو, سنتے ہو مگر تھوڑا سنتے ہو. ہر چیز کو اعتدال سے رکھا. کچھ نعمتیں تو ذاخیرتن ظاہری ہیں اور کچھ باطنتن باطنی ہیں. اب ظاہرہ اور باطنہ نعمتیں کیا ہیں؟ نام سے واضح ہے, ظاہری نعمتیں وہ ہیں جن کا ادراک حواس سے ہو سکے. مادی نعمتیں, آنکھیں, کان, زبان, دل, دماغ, جن کو ہم دیکھتے, جن کو محسوس کرتے, ہمارا رزق, ہماری شکل و صورت, عافیت, یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں. اسی طرح باطنی نعمتیں کے جن کا ادراک ہم کر نہیں سکتے. سب سے پہلی چیز تو زندگی ہے. ہم آج تک زندگی کو ڈسکور ہی نہیں کر سکے, اس کی روح کہاں سے آئی, اندر کہاں سے گئی, کیا ہوا, سماعت کیسے کام کرتی ہے, بصارت کیسے کام کرتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کان ظاہر میں ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سب اپنے کان دیکھ رہے ہیں, سماعت کیسے دیکھیں گے؟ کیسے آواز کانوں تک ٹکراتی ہے, ہوا میں لہریں پڑتی ہیں, ہمارے کانوں پہ جا کے پڑتی ہیں, پھر آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں بتا. گلا موجود ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ زبان موجود ہے، مخارج کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ظاہر میں دکھتی ہے اس کا ایک باطنی پہلو بھی موجود ہے. اسی طرح ظاہری اور باطنی نعمتوں کے فرق میں ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہے. صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا، ظاہری نعمت اسلام ہے، اللہ نے تمہیں اسلام دے دیا، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. کتنے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھپا لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. دوسروں کے سامنے ہم کیسے ہوتے ہیں، اکیلے میں ہم کیسے ہوتے ہیں. ہر وہ نعمت جس کا تعلق دل سے ہے وہ باطنی نعمتوں میں آتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ایمان ہے، اللہ کی معرفت، علم، حکمت، عقل، حسن خلق، گناہوں کی پردہ پوشی، جرائم پر فوراً سزا نہ ملنا. اللہ تعالیٰ ان وقت پہ مومن کو الہام کے ذریعے سے گناہ سے بچا لیتے ہیں. فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ کی نبی کی محبت، آپ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ محسوس کرنا. دیکھا جائے تو ہم اندر باہر سے بہت ساری نعمتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں. آپ ذرا اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پہ دیکھیں کتنی ظاہری نعمتیں. شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں کتنا کچھ دیکھتے ہیں، اب اگر اللہ کی اس نعمت کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر نافرمانی تو نہیں ہو سکتی. اور جسم کے اندر دیکھنا ہے تو صرف آپ ایک کوئی ڈاکیومینٹری دیکھ لیں کہ جس میں انسان کے اندر کے مختلف اعضاء کو بتایا گیا. یہ جذبات کیا ہیں؟ بچے کو دیکھ کے محبت کا امڑنا کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے ایک ریسپیکٹ جو دل میں آتی ہے، یہ کیا؟ ہم تو ایسے لگتا ہے نعمتوں کے دھاگوں میں بندھے ہوئے ہیں. پوری صورت ہمیں شکر سکھا رہی ہے، شکر شکر، نعمتوں کو پاؤ اور شکر ادا کرو. لیکن بد قسمت لوگ، بد بخت لوگ پھر بھی جھگڑے ہی کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ 3 قسم کا جھگڑا ہوتا ہے اللہ کے معاملے میں. اس سے پہلے ہم سورت حج میں بھی جھگڑے کی بات پڑھ چکے کہ کچھ لوگ سارا کچھ سن سنا کے پھر اللہ کی ذات پہ جھگڑتے. پہلی بات تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا ہے انسان کا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، آج تک یہی نہیں سمجھ آئی، اکیلا ہے یا اس کے ساتھ دوسرے ہیلپر ہیں. کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کے حکموں پہ جھگڑا کرنا، جو اس نے کہا کرو وہ نہیں کرنا چاہتے. کیا کریں کیا نہ کریں، کس طرح کریں، یہ ہے وہ ہے. تیسرا جھگڑا ہے اللہ کے بارے میں کہ اس کی اولادیں متعین کرنا، جیسے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو نہیں ماننا وہ جھگڑتے جھگڑتے دنیا سے گزر جائیں گے. چلیں دنیا میں جھگڑے ہو سکتے ہیں دلائل کی بنیاد پہ، حجت بازی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے جھگڑے ہیں بغیر علم، علم کے بغیر جھگڑے کرتے ہیں. آپ علم والوں کے جھگڑے تو دیکھیں، آپ بے علموں کے جھگڑے دیکھا کریں. کسی محفل میں جا کے صرف لوگوں کو مذہبی گفتگو کرتے دیکھا کریں، میں نے یہ سنا، میں نے یہ کہا ہے، مجھے یہ پتا ہے، میری ماں یہ کرتی تھی، کر سکتے ہیں، بے تکی ہانک رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور سارے لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں بغیر علم کے، ہدایت اور کتاب منیر کے. 3 چیزیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کہیں بھی جھگڑا اگر کرنا پڑ جائے کسی سے کسی معاملے میں، یا علم اس کی دلیل ہو، کوئی ہدن ہدایت کی بات ہو، کوئی ایویڈنس موجود ہو، اور کتاب منیر. اس کے بغیر تو صرف افکار ہیں اور نظریات ہیں اور انٹرلیکٹ ہے. انٹلیکچوئل بن کے جو مرضی کریں، آپ نماز کی بجائے پریئر کرتے رہیں، حج کی بجائے آپ وہ پیسے غریبوں میں دیتے جائیں، قربانی کی بجائے آپ لوگوں کو ہاسپٹل بنا کے دیتے رہیں، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. اصل سورس یہی ہے جس کا تذکرہ کیا. اور جھگڑے کی ایک بہت واضح صورت جو ہر معاشرے میں ہوتی ہے، کب؟ جب نیا نیا دین آتا ہے. اور وہ کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے اتارا، یعنی تمہاری بے علمی، تمہارے ہدایت سے دور ہونے، تمہارے پاس کتاب منیر نہ ہونے کو اللہ نے اب دور کر دیا. اب اللہ نے کتاب دے دی، روشنی دے دی، کیا اب اس کے بعد بھی تم اس سے دور رہو گے؟ نہیں، مانزل اللہ پہ آ جاؤ. قالو، کہنے لگے، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہنے بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو وہی کریں گے جو سب کرتے تھے، ہم روایات کے غلام ہیں، ہم اسی ڈگر پہ چلیں گے جس پہ ہمارے بڑے بے علمی کی وجہ سے چلتے تھے، ہم علم پہ آنے کے باوجود بھی انہی کے طریقے پہ چلیں گے، آنکھیں بند کریں گے۔ کہا اچھا، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا وہ انہی کا اتباع کریں گے خواہ شیطان انہیں اس طرح دعوت دے رہا ہو بھڑکتے ہوئے عذاب کی۔ یعنی یہ جو بہکی بہکی باتیں ہیں کہ باپ دادا کا نام لے کر دین کی کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، جس کی دلیل مل گئی، جس کی ہدایت مل گئی، جو کتاب منیر کی روشن آیتوں میں مل گئی، جو قرآن کے نور سے مل گئی، نہیں لیں گے، چلو ٹھیک ہے نہ لو، لیکن ذہن میں رکھو کہ شیطان بھڑکتے ہوئی آگ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ کتنی زبردست آیت ہے، ایسے لگتا ہے کہ کھول کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے شعور کو، کہ جو بے سوچے سمجھے تقلید کرتے ہیں بڑوں کی، اچھے برے کے فرق کے برعکس، وہ لوگ جو ہیں شیطان کے قدموں پہ چل کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا اپنا نصیب بھی تو آگی ہے نا، کیا کریں پھر۔ وَمَنْ يُسْلِمْ، اور جو کوئی مسلمان ہو جائے، جو سپرد کر دے، وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اپنا چہرہ اپنے آپ کو اللہ کے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے، خاندان کے، برادریوں کے سپرد کرنے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دو خود کو۔ ہمارے یہاں ایک عام لفظ بولتے ہیں اللہ کے حوالے، اللہ حافظ، خدا حافظ، سپرد خدا۔ کبھی عملی طور پہ دیکھیں کہ ہم واقعی خود کو اللہ کے سپرد کرتے، کر کے دیکھیے، پھر خوشی اور اطمینان کو پائیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے بغیر تو زندگی واقعی بالکل بے معنی تھی۔ شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنًا، اور اس کے بعد پھر وہ محسن بھی ہو۔ پہلا درجہ ہوتا ہے مسلم کا، تسلیم، یسلم، سلام، سارے معاملات اللہ کے حوالے، دل کو، جسم کو، روح کو، معاملات کو، توکل، شکر، صبر، ہر بات اللہ کی، جو اللہ کہے گا وہی کروں گی۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زبان میں کوئی کہہ دے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی، جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گی، جو آپ پہنائیں گے میں پہن لوں گی، جو آپ نہیں دیں گے وہ نہیں مانگوں گی۔ اس قسم کی خود سپردگی، اس کا نام ہے اسلام۔ مسلم اڑی کرنے والا نہیں ہوتا، اس اونٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اپنے مالک ہی کے سامنے غرا رہا ہے اور اس کو قدموں کے نیچے رون دے۔ شرط کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی سوچ کو، اپنے چہرے کو، اپنی شکل کو، اپنے حال حلیے کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے رہن سہن کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ کلچر ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی کسی کے سپورٹ کب کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو بچہ اپنا آپ ماں باپ کے سپورٹ کرتا ہے نا، اس کو پورا یقین ہوتا ہے نا کہ میری ماں مجھے گرائے گی نہیں، اس لیے بچہ بڑے آرام سے ماں کی گود میں لیٹا رہتا ہے۔ آپ اسی امیجنیشن کو سامنے رکھیں کہ کسی پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، اللہ پہ نظریں لگا دو، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا اور کوئی تمہارا کچھ نہیں لے سکتا، کسی سے عزت نہیں ملے گی، کسی سے پیار نہیں ملے گا، کسی سے رزق نہیں ملے گا، ملے گا تو رب سے ملے گا۔ جب ہم رب پہ نظریں لگاتے ہیں نا، تو اللہ دوسروں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے۔ حوالگی، سبمیشن، وہ رویہ اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہے، پھر دیکھو آہستہ آہستہ محسن کے درجے پہ پہنچو گے۔ اور محسن کیا ہے؟ جو حضرت جبرائیل کی حدیث میں آتا ہے، کیا لے احسان ہو انتا بد اللہ کا ان کا تراخو، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ایک نمبر سی پڑی ہے جس میں اللہ دکھنے لگ جائے۔ فائل لم تکن، اور اگر ایسا نہ ہو سکے، ابھی اس درجے تک نہیں پہنچے، تو پھر ایک بات یاد رکھو، فائل لم تکن تراخو فإنه یراك، تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے محسن ہونا۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہہ دی تھی کہ بیٹا تم نے ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یہ ہے وہ کیفیت جو بندے کو محسن بناتی ہے، میرا کچھ بھی تو ضائع نہیں گیا۔ چار قدم زیادہ چلنے پڑے نا غلطی سے، وہ بھی میرے اللہ نے لکھ لیے. میرا وقت زیادہ لگ گیا اللہ نے وہ بھی لکھ لیا. میرا مال زیادہ لگ گیا اللہ نے وہ بھی لکھ لیا. میرا کیا گیا؟ دنیا میں کوئی انصاف نہیں کر سکتا. دنیا میں کوشش کے باوجود نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات ہے جس پہ نظریں لگائی جائیں اور وہ بندے کو پورے اجر دے گا. ہم سب یہاں قرآن پڑھتے ہیں نا, ہمارے نظروں میں تو یہ کہ ہم سب ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہم سب کو بعد میں ایک ہی ڈگری مل جائے, ہم سب کے نمبر ہمارے لکھے ہوئے پیپرز کی صورت میں آ جائیں. از اٹ فیئر؟ اٹس ناٹ فیئر. اللہ کے ہاں تو ایک ایک نقطے کا اجر ہے, ایک ایک قدم کا اجر ہے, ایک ایک قربانی کا اجر ہے, ہمارے ایک ایک ایکشن کا اجر ہے. جس کو یہ یقین ہوتا ہے پھر وہ دن بدن اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے, اور جو بہتر کرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. فقد استمسک بالعروت الوثقی, تو بے شک اس نے مضبوط پکڑ لیا مضبوط حلقے کو. اس نے پھر اس طرح کا حلقہ پکڑا کیا, وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ٹوٹے گا, وہ اللہ کے دین سے نہیں چھوٹے گا. اللہ کا کتاب, اللہ کا حلقہ نہ ٹوٹتا ہے نہ چھوٹتا ہے. پیچھے ہم بات کر چکے, لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی. اللہ نے رشد کو غی سے بالکل الگ کر دیا. 20-22 پارے پڑھنے تک حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہمارے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورے پچھلے 21 پاروں کی اتنی آیتیں پڑھ چکے ہیں اور اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ جو وہ کر رہے وہ ٹھیک ہے, یعنی یہ ضروری ہے, اس کے بغیر زندگی ختم, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائف سیور دعائیں ہے, اس کے بغیر میں جیوں گی نہیں, اگر نہیں پتا چلا تو واقعی پھر اس کو آگے بھی نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اتنا قرآن پڑھنے کے بعد یہ تو اچھی طرح پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اب زندگی نہیں ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی. مجھے ایسے لوگوں کے اوپر رحم آتا ہے, ترس آتا ہے. آپ کبھی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑے قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جمے ہوتے ہیں, پھر کسی مجبوری سے بےچارے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر کبھی آپ ان کو کچھ دیر کے بعد دیکھیں, وہ رنگ ہی نہیں چہرے پہ, وہ لذت نہیں, وہ خوشی نہیں, وہ سکون نہیں. قرآن تو کتنا پیارا حسن دے دیتا ہے انسان کو کہ کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. پھر انسان لڑکتا پڑکتا ہوا کے دوش پہ, حالات کے دھارے پہ بہتا ہے. ایسا انسان اصل میں اپنے ہاتھ سے عروۃ الوثقی کو چھوڑتا ہے. آپ دیکھیں گے دن بدن نماز کمزور ہوگی, دن بدن سکون کم ہوگا, دن بدن وقت کے ساتھ دنیا میں گھر میں رہتے وہ ساری چیزیں زندگی آنے لگتی ہیں جن سے قرآن کی مصروفیت نے ہمیں روکا ہوا تھا. اور اگر نہ بھی ہو تو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کا انجام ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں, اس سے روگردانی کر کے کوئی جائے گا بھی کدھر؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت قرآن سے جمے ہوتے ہیں, پھر اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر چھپ جاتے ہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی فون نہیں سنتا, کوئی میسج پاس نہیں کرتا, رپلائی نہیں کرتے, جواب نہیں کوئی آتا. کب تک؟ ایک وقت آئے گا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, میدان محشر بڑا تو ہے لیکن اتنا بڑا تو نہیں, وہاں تو سب کی ملاقاتیں ہونی ہیں. کس کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی؟ کبھی بھی انسان کسی انسان کو ذاتی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑے, رابطہ نہ توڑے, اس سوچ کے ساتھ کہ کل تو پلٹ کے آنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف آئیں گے. ایسے لگ رہے مجھے کہ جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے لوگ, بہت سارے لوگ تھے, ہاتھ میں زنجیریں تھیں جس کی وجہ سے اوپر سے کنٹرول تھا, کڑے اس کے آگے لگے میں, اتنے میں کسی کے ہاتھ سے کڑا چھوٹنے لگا اور وہ نیچے گرنے لگا, لیکن دوسروں نے گرنے ہی نہیں دیا, یوں ہاتھ آگے کیے, یوں اپنے آپ کو رسک میں رکھ کے ایک ہاتھ چھوڑ دیا لیکن دوسرے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا, پھر آ جائے گا اوپر. لیکن جب اوپر چڑھنے والے یہ کہ چلو اچھا ہسکم جہاں پاک, ہمارے مقابلے سے نکل گیا, اب ہم ہی جیتیں گے, اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا پرائز ہمیں اب ملے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کوئی کوشش نہیں کرے گا. سچے مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں. کان نہ بن جان مرسوس, مومن کبھی لیا دیا نہیں رہ سکتا. اور اس طرح کی کیفیات انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے اس مضبوط کڑے کو نہیں چھوڑنا. ہم نے بات کی تھی عروۃ الوثقی کیا ہے, مضبوط کڑا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, دوبارہ یہاں دے دی بات. کیوں؟ کہ شعور کے ساتھ رہنا. ایک خطرہ انسان کی زندگی میں کب ہوتا ہے؟ خاص طور پہ علمی زندگی میں جب وہ قرآن سے نیا نیا جڑتا ہے، وہ چیز رچ ہی نہیں پا رہی. جیسے نیا گردہ لگتا ہے نا جسم میں، تو کئی مہینے پھر اس کو اندر رکھتے ہیں انویسٹیگیشنز میں، ٹھیک کام کر رہا ہے، کسی کو آرٹیفیشل دل لگا دیں، جگر لگا دیں، تو بہت کیئر کرتے ہیں کہ یہ میچ کر رہا ہے. کئی لوگوں کا دیکھا گیا کئی کئی بار آپریٹ ہوتے ہیں، نہیں اب یہ میچ نہیں ہو رہی. پھر ایک وقت آتا ہے سیٹنگ ہو جاتی ہے. پہلا وقت زندگی میں وہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم اپنی خواہشوں کے اندھیروں سے نکل کر قرآن کے مضبوط کڑے کو تھامتے ہیں. اللہ نے تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں ہمیں کہہ دیا کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو پکڑا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. پھر دل جمنے لگتا ہے، اچھا شکر ہے، نہیں نہیں اللہ میں اس کتاب کو نہیں چھوڑوں گی، میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنی زندگی میں اس کو ایڈجسٹ کروں. پھر بیچ کے کچھ مہینے، کچھ پارے بندہ پھر جمع رہتا ہے، ایک پھر خطرہ آتا ہے، اور وہ ہے جب پارے تھوڑے رہ جاتے ہیں. ہمت جواب دے چکی، بہت لمبا ہو گیا کورس، بہت لمبا وقت گزر گیا، وقت بھی تو بہت لمبا ہے. کبھی کسی کو آپ میڈیکل سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ بہت لمبی پڑھائی ہو گئی، کسی کو ماسٹرز کے پیپرز کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی کو یونیورسٹی کو چھوڑتے نہیں دیکھیں گے. 16 سال 18 سال 20 سال 15 سال آپ دیکھتے جائیں کتنی قربانی ہے، پھر ساری زندگی قربانیاں، ہر 2-4 سال کے بعد ریفریشنگ کورس، اپڈیٹس، جابس، ڈاکٹرز، ان کو آورز لینے پڑتے ہیں مزید. لیکن اللہ کی کتاب 30 پارے اتنے مشکل ہونے لگتے ہیں کہ پہلے بھی چھٹ رہے تھے، پھر اب چھٹنے لگے، کیا کریں، پھر اب اور تو نہیں قربانی دے سکتے. یہ کس کی کیفیت ہوتی ہے؟ جس کے دل میں شکر کی کمی ہے. یاد رکھیں، شروع میں کہانی اور ہے. ایک دفعہ نعمت کو پا کے جو چھنتی ہے نا، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نہ شکری کرو گے میں دور کر دوں گا. وجہ کوئی بھی ہو، اس سے کسی کو سروکار نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف ہی انجام ہے پلٹنے کا. ہر ایک پلٹ پلٹ کے دن رات اس کی طرف جا رہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی نہ شکری کرے، جو کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو آپ کو ہرگز غمزدہ نہ کرے ان کی نہ شکری، ان کا کفر، ان کی ناقدری آپ کو بالکل دکھی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ لگ پتا جائے گا. فننبیہم بما عملوا، پس ہم آگاہ کریں گے ان کو جو انہوں نے عمل کیا، پھر پتا چلے گا کرتے کیا تھے. اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن ان کو بھی بتا دے گا یہ تھی تمہاری اصل. آپ کہیں گے نہیں وہ ان کو تو سب کچھ پتا تھا اور حالات ایسے کر، نہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے. بظاہر نام کیا ہے، اندر کہانی کیا ہے، کیا حالات ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا ہے، اس کو خوب پتا ہے. پھر وہ اس دن بتائے گا کہ یہ وے آؤٹ بھی تو تھا، یہ بھی تو کر سکتے تھے، یہ بھی تو مشکل تھی، یہ بھی تو آسانی تھی، اس نے بھی تو کیا، تم یہ بھی تو کر سکتے تھے، یہ بھی تو نعمت تھی. وہ اس دن خوب چیزیں کھولے گا. چلے، یہ تو وہاں کا معاملہ ہے نا کہ پکڑے گا وہاں. دنیا میں کیا کرتا ہے اللہ؟ ہمارے پاس ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کو اب درست کر لینے کی ضرورت ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑیں گے نا تو ہمیں مشکلات آئیں گی. گلٹ ہوتا ہے، میں نے نماز چھوڑی ہوئی ہے تو دیکھنا میرے پہ مشکل آئے گی، میں نے اب قرآن چھوڑ دیا تو اب دیکھنا کوئی مجبوری آئے گی، کوئی دیکھنا میرے اوپر کوئی مشکل آئے گی. حالانکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا، ایسا خوش قسمتوں کے ساتھ ہوتا ہے. دکھوں، بیماریوں، اللہ کے دین سے دور ہو کے اللہ اسی بندے کو مشکل میں ڈالتا ہے جس کو واپس لانا ہوتا ہے، توڑ کے لاتا ہے واپس. پھر ٹوٹا ہوا آتا ہے انسان کہ اللہ معاف کر دے، اب جیل سے نہیں نکلنے کی کوشش کروں گا. اس کے برعکس عام طور پہ اللہ کا کیا معاملہ ہے، اب اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. نمتیوہم قلیلن، ہم لطف اندوز ہونے دیں گے تھوڑی مدت تک، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری راتیں. ثم نترہ الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. غلیظ، تھک کے معنوں میں، کنسنٹریٹڈ، غلظہ، سخت، گاڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے. ہر چیز چپکی ہوگی اس کے اندر, جہنم کا عذاب چپک چپک جانے والا ہے. لزامہ کا لفظ آتا ہے سورت فرقان میں, ان عذابہ کان لزامہ, چپک جائے گا. کبھی چینی پکی ہوئی ہو اور آپ کے ہاتھ پہ پڑ جائے, سکن کھا جاتی ہے گچک. یا کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز بنانے کے لیے چینی کو میلٹ کیا اور اس کا ایک قطرہ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے, یہ ہے جہنم. عذاب غلیظ, اس کے چپکے ہوئے عذاب چینی کی طرح چپک کے بندے کے کپڑے کو لگ جائیں گے. کپڑا جب گاڑا ہو کے جل جاتا ہے تو سکن کے ساتھ کیسے لگ جاتا ہے؟ تھوڑی مقدار بھی کافی ہوتی ہے گاڑی چیز کی, کنسنٹریٹڈ لیتے ہیں نا چیزیں, سافٹ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈالتے ہیں اور اتنا پانی ڈالیں پھر بھی اس کا ٹیسٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تھوڑا سا عذاب تھا, ہم اس کو تھوڑا دیکھنے میں کوانٹیٹی میں تھوڑا بھی کر دیں لیکن اس کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی, لگ پتا جائے گا. کرنے کیا آئے تھے دنیا میں, کرنے کیا لگ گئے ہو, تمہیں اللہ نے کیا کہا تھا. دیکھیے پوری سورت کا تھیم شکر ہے, شکر شکر شکر, یہ نہ شکروں کا انجام ہے. شکر کے ساتھ حکمت آتی ہے, دل کھلتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر کائنات کے کچھ مزید عمل دکھاتا ہے کہ جس پہ غور کر کے دل میں شکر اور دماغ میں حکمت لاؤ. کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں, کن سے؟ جو بھی نہیں رب کو ماندا, کل مکہ والے تھے یا آج یہاں والے, کیا پوچھو؟ من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, فوراً بولیں گے اللہ نے. دیکھیے خلقہ کے بعد اللہ, یعنی جو خالق ہے الہ بھی وہی ہے, فوراً کہیں گے جی اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں, اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو پھر قل الحمدللہ, پھر فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, سارے شکر اللہ کے, کس بات پر؟ کہ حق واضح ہو گیا, پتا چل گیا دنیا میں کہ اللہ ہی خالق ہے, وہی مالک ہے. لیکن بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے, اکثر کو عقل ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں. لا یعلمون کیا بتا رہا ہے؟ اکثریت علم سے فراموش ہے, علم سے چھٹی لی ہوئی ہے, اپنی خرمستیوں میں ہے, خود فراموشیوں میں ہے. ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان کو, چاند کو, سورج کو, زمین کو, چاروں نہ چار کہہ دیں گے آسمان زمین کو دے کر اللہ نے کیا. تو پھر مسلمانوں, اے ماننے والوں, شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, اس اللہ کی نعمت کا تمہیں احساس موجود ہے. آپ دیکھیں بندہ مومن کی زندگی میں لفظ الحمد بہت دفعہ ہے, اٹھنے سے لے کے سونے تک, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. سونے تک کتنے مواقع شکر کے آپ ایک جگہ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا ہر جگہ اللہ کی ذات. استغفر اللہ, ماشاء اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ, دکھ سکھ خوشی غم سب میں اللہ کی تعریفیں. کیونکہ للہ ہی ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز اور ہر تعریف کے قابل ہے. بے پرواہ نہ کرو اس کی تعریف, نہ تم اس کو مانو, نہ اس کے راستوں پہ چلو, اس کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. تم نہ اس کی تعریف کرو, نہ اس کے گن گاؤ, تم کفار کے گن گاؤ, تم شیطان کے گن گاؤ, اللہ کو پرواہ نہیں. حمید وہ ذات ہوتی ہے جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی تعریف ہوئی ہو. زبان حال سے اور زبان قال سے ہر چیز بول رہی ہے الحمدللہ, اللہ کی تعریفیں. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ, اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سب قلمیں بن جائیں, پین بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, اور سمندر سیاہی بن جائیں, اور اس کے علاوہ سات سمندر اسے مزید سیاہی دے دے. پھر کیا کرو؟ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور دان ہے. سورت کہف کے آخر میں بھی ہم نے اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے سمندروں اور سات سمندر اور درختوں کو تم کلمے بنا لو اور اللہ کی تعریفیں لکھو. نہیں لکھ سکتے, مبالغے کی حد ہے. سوچیں ذرا, سارے درخت ان کی لکڑیاں کاٹیں, صرف ناروے کی کاٹ لیں آپ, اوسلو کی کاٹ لیں, صرف گرون لینڈ کے درخت کاٹ لیں, بنائیں ان کے قلم, ملین ٹریلین قلم بن جائیں گے. سات سمندر چھوڑیں, یہ سمندروں میں سے صرف ایک دریا کے پانی کو انک بنا کے بھرنا شروع کریں اور لکھیں اللہ کے نام, اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر, لکھتے جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن من نفدت کلمات اللہ, کوئی چھوٹی ذات ہے, تم نے کیا سمجھا اس کو, اپنے جیسا, اپنا ہم عمر, اپنا ہم خیال, اپنے وصف جیسا, اپنے ظرف جیسا سنا. اللہ کے کلمات میں اللہ کی تعریفیں بھی آتی ہیں, اس کا علم آتا ہے, اس کی حکمتیں آتی ہیں, اس کے کیے ہوئے تقدیر کے فیصلے آتے ہیں. اتنی بڑی ذات کے ساتھ مقابلے کرتے ہو, اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے, سمجھتے ہی کچھ نہیں ہو. تم نے کبھی نہیں غور کیا اس کے اوپر کہ وہ ذات تمہارے لیے اتنا کچھ کر کے تم کو بلاتی ہے کہ آؤ لوگوں میرے ساتھ جڑ جاؤ. فقد استمسک بالعروت الوثقی, تمہارا ہی فائدہ ہوگا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت یہود کے علماء کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی. وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تمہیں نہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کے کچھ علماء آپ کے پاس آئے اور جھگڑا کرنے لگے, کہنے لگے کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو علم ملا وہ بہت تھوڑا ہے, کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ہمارا. یعنی کچھ اس قسم کی انہوں نے بیکار قسم کی باتیں کی کہ جس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کے بارے میں کرتے ہو, ہاں اللہ کے علم کے آگے تمہارا علم تھوڑا ہے لیکن تم لوگوں کے علموں کے آگے تو اللہ کے نبی کا علم زیادہ ہے نا. تو کہا تم اتنی بڑی ذات کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ مقابلے کرتے ہو, تم ہو کیا چیز. ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ, نہیں ہے تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا اللہ کے نزدیک مگر ایک نفس کی مانت. یعنی اربوں کھربوں لوگوں کو پیدا کرنا اور ان کو مارنا اللہ کی نظر میں ایسے جیسے کسی ایک بندے کو مارا جائے, یا ایک بندے کا معاملہ ہو. سوچئے ذرا, بس میں ایک بچے کے بعد ہی کہتی ہم دوسرا بچہ نہیں برداشت کر سکتے, ہم سے وہ سارے مراحل نہیں سہے جاتے جو بچے کی ولادت کے دوران ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچئے, صرف اپنی ذات کو کمزور سمجھنے کے لیے سوچئے کہ ہم ایک بچہ نہیں پال سکتے. ایک بچے کا کھانا پینا پالنا سولانا نہلانا دھولانا ہمارے لیے اتنا بوجھل ہو گیا کہ نمازیں چھٹیں, دین چھٹا, قرآن چھٹا, اسلام چھٹا, پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بچوں کے نام پہ اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ پوری کائنات کے جو نظام چلا رہا ہے اس کے ساتھ بندے کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہو تم, ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سب سننے والا اور جاننے والا. ابھی بھی نہیں دل کی آنکھیں کھلی. تو الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں, اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو. وسخر الشمس والقمر کلو یجری الى اجل مسمى, ہر ایک چل رہا ہے اپنے مدار میں وقت مقرر تک. وان اللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. بتاؤ, تمہیں پیدا کرنا, کروڑوں کھربوں انسانوں کو پیدا کرنا مارنا جس رب کے لیے آسان ہے, کیا تم نے اس کی کاریگریاں نہیں دیکھی. دیکھیے رات سے دن اور دن سے رات کو نکالنا کتنے خاموش طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ساری دنیا والے تو جو دیکھیں گے جو ہم ناروے والے دیکھتے ہیں. ہر دن چھوٹا اور بڑا ہو رہا ہے, دن بڑے ہو رہے ہیں, راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں, ہمیں پتا کہ نہیں چلتا. ہم تو دو چیزوں میں جوڑ لگائیں تو پتا چل جاتا ہے نا, اللہ کے جوڑ دکھتے ہیں. آج جس وقت پہ مغرب ہو رہی ہے, آپ بتائیے کہ آج سے صرف ایک مہینہ پہلے اس وقت پہ کیا تھا؟ عشاء بھی لیٹ ہو چکی تھی. آج سے شاید ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس وقت پہ آپ کی عموماً ظہر اور عصر کے بیچ کا وقت ہے اس پہ عشاء آنے لگتی ہے. کہاں سے آتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار. آج ہم جو اللہ کو دیتے ہیں نا اللہ کے نام پہ, اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں وقت, محنت, مال دولت, اللہ اس سے زیادہ پلٹائے گا. کیونکہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. دنیا میں مثال ہے, ایک آنا پائی نہیں رکھتا اللہ, جیسے رات دن کا نہیں رکھتی, دن رات کا نہیں رکھتی. پاکستان میں غالباً 22 مارچ وہ دن ہوتا ہے جس میں 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے, پھر دن فرق ہوتا ہے. وہاں ایک ایک منٹ کا فرق پڑتا ہے, ہمارے یہاں 5-5 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. ایک دن میں چینجز آتی ہیں. خاموش, کبھی جھگڑا سنا رات دن کا؟ جھگڑا ہو گیا, پتہ چلا بھائی ہو کیا گیا مسئلہ, وہ کہتی ہے میں نے نہیں دینا, وہ کہتی ہے پہلا دیا ہوا واپس کرو, تم دیتے نہیں لیتے نہیں. کائنات کتنی پیاری ہے, کاش ہم سورج چاند ہی کچھ ہوتے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ سب پیدا کیے اور ہمیں رب کی پہچان نہیں ہے. وسخر شمس والقمر, کتنا گرم ہے سورج اور کتنا چمکدار ہے چاند. آج سائنس نے یہ راز تک کھول دیا کہ چاند جو کچھ لے کے بیٹھا ہوا یہ ادھار کا, سب کچھ سورج کا. سورج سے چاند روشنی لیتا ہے. چاند خود آپ کو پتا ایسے ہی جیسے ہماری زمین ہے مٹی کی, اپنے چہرے کو ہم دیکھیں اور چاند کو دیکھیں, لیکن چاند سخر الشمس والقمر. ہم نہیں اللہ کے آگے جھکتے, ہمارا دل کیوں نہیں جڑتا؟ کوئی سماؤ بسر نہیں, کوئی سماؤ اطاعت نہیں. کلوئی اجریلا جلے مسما, سب اپنے مدار میں ایک وقت کے لیے چل رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو تم کرتے اس کو خوب پتہ ہے. کیوں؟ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ ہے اللہ کی قدرت کے کرشمے, تاکہ وہ جان لے کیا کہ وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, کہ اللہ ہی حق ہے اور بلا شبہ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ سب باطل ہے, سب مکڑی کے جالے ہیں اللہ کے سوا. جس چیز میں بھی زندگی لگ رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ صرف باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور وہ بڑی شان والا بہت بزرگ ہے. اپنا رہتا دل بندے کا اتنی صفات سن کے اللہ کی, کہیں العلی, الخبیر, الکبیر, بندے کا دل پس کے رہ جائے. جیسے جوسر میں آپ اورنج کو ڈالیں اور اس کا گودا نکل آتا ہے نا, یقین کریں اگر آپ اللہ کی صفات پہ نظر رکھیں آپ کو اپنے دل میں سے رستہ ہوا خون دکھے گا, ٹپک ٹپک گا. اتنا کچھ اس نے تمہیں دیا, تم نہیں غور کرتے؟ اتنے بڑے ہو تم, اتنے متقیر ہو. اور دیکھ لو پھر, الم ترن فلک تجری فی البحری, کیا تم ملاحظہ نہیں کرتے کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں؟ یہ کیسے چلی؟ بنعمت اللہ, یہ سراسر اللہ کی مہربانی ہے, اس کی نعمت ہے. دیکھیے کبھی کشتی چلے سمندر میں, ہم کہتے ہیں کیوں چلتی ہیں؟ وہ سامان ادھر سے ادھر لے جائیں, یہی وجہ بتاتے ہیں نا, پیسنجرز کو لے لے, ادھر سے ادھر سواریوں کو موو کریں, کمیونیکیشن ہے سیر کے لیے. اللہ نے اس میں سے ایک بھی موٹیو نہیں دیا. کا کشتیاں پتہ کیوں چلتی ہیں؟ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ, تاکہ وہ دکھائے تم کو اپنی قدرت کے شاہکار. یہ ہے مقصد یہاں کشتیوں کے چلنے کا, کہ کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تم رب کی قدرتیں دیکھو. ایک سوئی ڈوب جائے اور ایک کشتی نہ ڈوبے. کشتی غیر محفوظ ہے, جہاز محفوظ ہے, حالانکہ بڑا منو ٹنو. یہ سب کیسے چلتی ہیں؟ قوانین کتابیں ہیں نا, اصول ارشمیدس پڑھا ہوگا آپ نے, جس نے پہلی دفعہ یہ ڈسکور کیا تھا کہ کشتی یا جہاز کیوں نہیں ڈوبتی, اس کا نام تھا, سائنٹسٹ تھا, اسی کے نام پہ آج وہ قانون چلتا ہے. لوگ قانون بھی مان لیتے ہیں لیکن قانون دینے والے کو نہیں مانتے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں بہت سی نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. یہ دو صفات پیدا کر کے جائے گی یہ صورت ہمیں, شکر اور صبر. ایک ہوتا ہے صابر, عام لفظ ہے فاعل. صبار فعال کا وزن, سب سے زیادہ صبر کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو میں سب سے پیاری چیز ملی ہے وہ صبر ہے. سوچیے ذرا, صبر پیارا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ جس کو صبر ہی پیارا ہو گیا, اب اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ دیکھیے خوشیوں میں تو کوئی خوش ہے نا تو دھڑکا, خوشی چھن گئی تو چلی جائے گی. اس بندے کو کون پریشان کرے گا جو غموں میں بھی خوش ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں غم بھی کی طرح پیارے لگے اس مقام پہ جانا ہے. مقام بندگی ہے یہ کہ بندے کو صبر بھی پیارا ہونے لگے. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی ساری نعمتیں دے دیتا ہے لیکن صبر کی نعمت اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. اور یہاں صبار کون ہے؟ اللہ تعالی کی ان قدرتوں کو دیکھ کر اپنے دل تھام لینے والے, پکڑنے والے دلوں کو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں, کوشش انتھک. صبار کہتے ہیں جو بہت طویل عرصے تک انتھک کوشش کرے, ہمت نہ ٹوٹے. اور شکور جو بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی مخلوق کی خیر کے لیے استعمال کرے. کہیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں شکر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں غور کرو, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ, اور جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موجیں, كَالظُّلَلِ, پہاڑوں کی طرح, اس وقت فطرت پہ چڑھے ہوئے سارے پردے ٹوٹتے ہیں. اور دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پھر پکارتے ہیں اس وقت اللہ کو خالص کرتے ہوئے اپنے آپ کو, اپنے عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں کہ اللہ آج تو چھوڑ دے بس. لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, پھر جب ان کو بچا کے لے آتا ہے خشکیوں کی طرف, فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ, تو کچھ تو چند دن تک حق پر جمے ہی رہتے ہیں. لیکن وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ, اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. بڑی زبردست آیتیں, پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں, تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے, اور پھر آخری دو آیتیں جو حقیقت میں ہمیں پوری سورت کا خلاصہ دیں گے اس کو کریں گے.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره, إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا, إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله, قل الحمد لله, بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض, إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شيء شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد بس جب وہ ہم نجات دے دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف تو پھر ان میں سے کچھ مقتصد بیچ کی راہ میں آ جاتے ہیں مقتصد بن جاتے ہیں اس لفظ کے کیا معنی ہے پہلا مطلب تو کیا ہے مقتصد کا اگر آپ ان کو سارے معنوں کو مختلف میں دیکھیں اقتصاد کے لفظ اردو میں بولتے ہیں اقتصادی ترقی قصد اس کا روٹ ہوتا ہے قاصد بجالناکم امتم مقتصدہ پیچھے پڑھ چکے آپ اس دوسرے پارے کی پہلی آیت میں کہ ہم نے تم کو بیچ کی راہ والی امت بنایا تو مقتصد کو معنی کیا لیں گے راست رو کا صحیح راستے پہ رہنے والا تو مطلب کیا ہوگا کہ اس وقت تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم اچھے کام کریں گے اللہ کو مانیں گے سب کچھ کریں گے لیکن باہر آئے ہی دوبارہ کفر اور اسلام کے بیچ میں چل پڑتے ہیں بات بات ہے یعنی مقتصد کا ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ مشکل گزرتے ہی کچھ لوگ ہیں جو توحید پہ قائم رہتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں اسی طرح مقتصد کو اگر اعتدال کے معنوں میں لیں اعتدال توسط تو معنی کیا ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے شرک پر اس عقیدے پہ قائم نہیں رہ پاتے جس پہ پہلے تھے یعنی تھوڑا سا ان کے شرک کے عقیدے میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا زو معنی جملہ بولا ہے عربی زبان میں غدار کے مقابلے میں یہاں لفظ آیا مختصر کیونکہ آیت کے آخر میں آتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر وہ شخص جو غدار اور ناشکرہ ہے لفظ خطار بالکل وہی ہے جو اردو میں غدار ہے سون کا فرق ہے غدار خطار سخت بے وفائی کرنے والا خا تا رو اس کا روٹ ہے سخت ناشکرہ انکار کرنے والا یہ کون سا شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی غم کا وقت آیا اور ٹل گیا اور اس کے بعد بندہ پھر وہی کام کرنے لگ گیا جو کہ اس کو نہیں کرنا تھا آپ دیکھیے اپنے عملی زندگیوں میں اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو کیا ہم خطار تو نہیں مشکل آتی ہے تسبیح بھی نکل آئی جائے نماز بھی نکل آیا سارے جوش جذبے ٹھنڈے ہو گئے گناہ کو کرنے کے لیکن جو ہی مشکل ختم ہوئی تو کہا فلاں کے تو فیل سے بچتے فلاں نے ہمیں بچا لیا اور فلاں دیوی اور فلاں بابا جی اور فلاں کے نام سے یہ سب کچھ ہو گیا اصل میں مشکلات میں بندے کو پتا چلتا ہے کہ کون سے سچا تھا دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ سارے انسان ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن چھٹ جاتے ہیں لوگ
ہمیں دوست دشمن کا فرق پتہ ہی تب لگتا ہے جب ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اور لوگ ہمیں دوستی میں رکھیں, دعوتیں کہیں کھلائیں پلائیں, وہ تو ایک ان کی سوشل نیڈ ہے. انہوں نے اپنے کپڑے بھی دکھانے ہیں, انہوں نے گھر بھی دکھانا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بھی بنانا ہے. جب لوگوں کا دل چاہے تو آپ کو اپنے ارد گرد جمع کر لیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو کسی کی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت اگر کوئی پہلو تہی کرے تو اس وقت آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے. اللہ کی ذات کو تو بندے کا ویسے ہی بہت پتہ ہے, لیکن وہ لوگ جو صرف باتیں کرتے ہیں اور موقع پڑنے پہ بے وفائی کر جاتے ہیں, مطلبی, جیسے بعض بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے, پہلے بہت پیار کرائیں گے, جو ہی کینڈی دے دیں تو بھاگ جائیں گے. کچھ انسانوں کا یہی حال ہوتا ہے. کمٹمنٹ کر کے نبھانا بہت مشکل بات ہے. اس لیے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک بہت بڑا دھوکا دور کرنا کرتے ہیں. کیا؟
یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. بچو نہیں, ڈرو. بعض لوگ بچنے لگتے ہیں رب سے. تقوی کا لفظ بچنے اور ڈرنے دونوں کے لیے آتا ہے, لیکن اللہ کے لیے لفظ ڈرنے کا آ کے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے ایسے ڈرو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو, جیسے بچھو سے ڈرتے ہو, بلکہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگیوں سے ڈرو. تیاری کر لو, اللہ کی شرم کرو, کل قیامت کے دن جب اس کے سامنے جائے تو تمہیں کیا فیل ہوگا, اللہ تعالی کا سامنا کر سکتے ہو. اس قسم کے حالات رکھو. ہیبت, عصمت کا ڈر, جیسے ایک استاد کا ڈر طالب علم کے دل میں ہو یا کسی بہت بڑے انسان کا ڈر انسان کے دل میں آتا ہے, وہ تو اس سے بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ حقیقت میں کون سا ہونا چاہیے؟ ایسا کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرے. جس سے آپ کو بہت پیار ہوتا ہے نا, آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, آپ رونے لگتے ہیں. بعض بچے بہت پکی ہوتے ہیں, ذرا باپ ڈانٹے تو مکھیاں رونے لگتی ہیں, کیونکہ ان کے دل میں باپ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. تو کہا کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا تمہارا رب تم سے ناراض تو نہیں ہوگا. وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ, اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ بتلا دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے, اور نہ ہی وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِمْ عَنْ وَالِدِهِ, اور نہ ہی بیٹا بتلا دے سکے گا اپنے باپ کی جانب کچھ بھی. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور نہ دھوکا دے تمہیں دنیا کی زندگی. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ, اور نہ فریب میں مبتلا کر دے تمہیں اللہ سے, وہ بڑا مکار دھوکے باز. بہت ہی زبردست قسم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, بلکہ انسانیت کو پکارا, ان کے شعور کو بیدار کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ضرورت ہے. کس دن کی یہ بات ہے؟ یومن سے مراد قیامت کا دن ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو. یومن ظرف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ قیامت کے دن کے ڈر کی بات جہاں کر کے انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ تم امیجن کرو وہاں ہو. پھر لا یجزی والدن عن ولدہ, ولد کا لفظ اسم جنس ہے, بیٹا پوتا پڑپوتا بیٹا بیٹی جمع واحد سب کے لیے آ رہا ہے. کوئی بھی اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی. اور مولود کا لفظ آ گیا مفعول کا وزن ہے, جو پیدا ہوا. یہاں ولد کی بجائے مولود کہہ دیا بعد میں. بہت ہی یہ جملہ عربی لینگویج کے حساب سے توجہ طلب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو پیش کیا کہ پہلے کہا ولد, والد اپنے ولد کی طرف سے کچھ نہ دے گا. اس سے تو سمجھ لیجئے لا یجزی کہہ کے جملہ فیلیا بھی ہے. یہ اسمیہ نہیں ہے. اب اس کا فرق آپ گرامر میں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. سمپل سی بات یاد رکھیں کہ جو بھی شروع میں فیل آ جاتا ہے وہ جملہ فیلیا کہلاتا ہے, اسم آ جائے تو اسمیہ کہلاتا ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ, لَا يَجْزِي کا لفظ پہلے آ گیا والد یا ولد سے, تو گویا کہ فیل پہلے آ گیا. اگر والد یا ولد کا لفظ پہلے آتا تو وہ پیچھے چلا جاتا. یعنی شدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر دی کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ کام نہیں آئے گا. سوچیے ذرا, قیامت کا دن ہوگا, ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی, سامنے لوگ جہنم کا شکار ہو رہے ہوں گے, لیکن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ بھی نہ کرے گا. جنرل بات کر دی. اور نہ ہی ولا مولود ہوا جازن. جاز کیا ہے؟ جزا لفظ ہے, پیچھے یجزی آیا, جزا دینے والا فائل ہے, یہ اسم فائل, کہ جازن بدلہ دینے والا ہے اپنے باپ کی طرف سے. نہ یہاں بیٹیوں کی بات دکھ رہی ہے, نہ ماؤں کی دکھ رہی ہے, تغلیب کے سیگے ہیں سارے, کہ جب باپ بیٹے کے, بیٹا باپ کے کام نہیں آ رہا, تو ماں بیٹی کے اور بیٹی ماں کے کام کیسے آئے گی. اور اسی دو لفظوں میں سب کو اکٹھا کر دیا. ولد کی بجائے مولود کیوں کہا ہے یہاں؟ اس لیے کہ حقیقی بچہ ہوتا ہے, واحد بچہ جو حقیقی بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوا. اگر مولود اپنے باپ کے کام نہیں آ سکتا تو بتاؤ پھر دادا پوتا فلاں فلاں کس کے کام آئے گا؟ یعنی ولد میں تو پوتے نواسے آ سکتے ہیں, لیکن مولود میں ڈائریکٹ بچہ, اپنا بچہ, بالکل فرسٹ جنریشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ساری سامنے آ جائے گی اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قرآن پاک میں یہ موضوع بہت جگہ آتا ہے. سورۃ عبس میں آپ پڑھیں گے, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, جس دن آدمی بھاگے گا اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے. سورۃ معارج میں آتا ہے کہ مجرم چاہے گا کہ کاش میرے عذابوں کے بدلے میں کسی اور کو آگ میں ڈال دیا جائے. کیسا زبردست دن ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا شبہ پیدا ہو سکتا ہے, اور وہ کیا کہ ایک طرف تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, دوسری طرف ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جس کے تین بچے دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں, اس کو آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کو. دوسری طرف ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تو کیا ہمارے ماں باپ کو فائدہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ کرتے ہیں کوئی نیکی تو بچوں کو فائدہ نہیں ہوتا؟ یہ سارے سوالات کا ایک جواب یاد رکھیے کہ ماں باپ یا اولاد ایک دوسرے کو جو فائدہ دیں گے نا, اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں اس صورت میں کہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر, کافر ماں باپ ہے تو مومن بچے فائدہ نہیں دے پائیں گے, اور اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میدان محشر کی بات ہے. پڑھیں گے آگے جا کے کہ جنات نات نے یدخلونہا ومن صلحہ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جنت میں ان کو داخل کر دیں گے اور ان کے ماں باپ, بیوی, بچوں کو سب کو آپس میں ملا دیں گے. یہ بعد میں ہوگا. میدان محشر سب سے مشکل وقت ہوگا. ایک دفعہ وہاں ڈیسائیڈ ہو جائے گا نا, جب کہ اب مجھے جنت مل گئی ہے, تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اب آپ کو اپنا بورڈنگ پاس مل گیا, پھر آپ کوشش کرتے ہیں چل آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں. دنیا کے اندر بھی انسان جب تک اپنے کام نہیں کر پاتا دوسرے کو اویلیبل نہیں ہوتا, اور تبھی اویلیبل ہوتے ہیں جب ہم خود کام نہیں کر رہے ہوتے یا کر چکے ہوتے ہیں. قیامت کے دن جو میدان محشر میں ہونے والے حالات ہیں نا, وہ سب سے تلخ ہوں گے, رشتوں کی بیگانگی کے ناطے سے. ایک دفعہ جنت میں پہنچ گئے پھر یاد آئے گا وہ بچے بھی ہیں, اچھے ماں باپ بھی ہیں, کدھر ہیں؟ وہ تو نیچے ہیں, اللہ ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں. اچھا چلو ہم ان کو بلا لیتے ہیں. الحق نبیہم ذریتہم, یہ ساری آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ اور آگے پڑھتے جائیں گے. تو اصل یہ ہے کہ یہ خوف کا وہ وقت ہوتا ہے, بالکل ایسے سمجھے کہ سب لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دم زلزلہ آ جائے یا آگ لگ جائے, تو ایک دم پہلے تو انسان کو اپنی جان کی پڑ جائے گی. پھر جب ہوش آئے گی پھر یاد آئے گی بچہ کدھر ہے, فلاں کدھر ہے, باپ کدھر ہے, میاں کدھر ہے. اس وقت پھر بندہ ایک دوسرے کے حالات پوچھتا ہے. تو قیامت کا زلزلہ اتنا سخت زلزلہ ہوگا کہ اس وقت کسی کو کسی کی ہوش نہیں رہے گی. لا یذکر احد احدا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کتنی قربانیاں دیتے ہیں, ہر موقع پہ, ہر جگہ. میرا خیال ہے کہ ماں باپ کا لفظ آتے ہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ بچے کی آسائش کا خیال کر رہے ہیں, اس کی تعلیم کا, اس کی صحت کا, باقی چیزوں کا. لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرا بچہ آگ میں جا رہا ہے تو تم بچا لے, یا میں اس کا بوجھ لے لوں. کوئی نہیں لے سکتا. وہاں جا کے اصل رشتوں کی کہانی کھلے گی. تو فرمایا کہ آج اس دنیا میں فکر کر لو کہ ان وعد اللہ حق, اللہ کے وعدے سچے. کون سے وعدے سچے؟ جنت کے وعدے, جہنم کے وعدے, قیامت کے وعدے. جو بھی کام تم کرنا چاہتے ہو جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے، اس میں کسی بات میں جھوٹ نہیں. اب سوچیے کہ ہر دن اب ایسے نہیں لگتا کہ ہم اپنی موت اور اپنی قیامت بالکل قریب ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کسی لمحے ہمارا حساب شروع ہو جائے گا. تو کہا پھر آج دنیا میں اولادوں کی وجہ سے اپنے دین کو کمزور کرتے ہو، شوہر بیوی کا نام لے کے نیکیوں سے رکتے ہو، اسلام سے رکتے ہو. کئی لوگ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن جو ہی اپنی فیملی لائف کو دیکھتے ہیں تو پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں 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 ابھی ہم رسک نہیں لے سکتے، ابھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور نہ دھوکا دے تمہیں دنیا کی زندگی. کبھی غور کریں نا تو اس جملے میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں دنیا کی زندگی سے دھوکا نہ ہو جائے، یا دھوکا دینے والی غدار بالکل چشم پوش، یعنی یہاں دنیا کو فائل کے طور پہ لایا جا رہا ہے کہ دھوکا دینے والا کون ہے؟ دنیا. یہ دنیا کی زندگی جو ایک بڑھیا ہے کتنوں کو کھا گئی، یہ دنیا جس نے اتنوں کو بوڑھا کر دیا، یہ دنیا جس کی عادت ہی فریب کی ہے، وعدہ وفا نہ کرنے کی ہے. ہوش کرو، اگر آج تم نے اپنے رب سے تعلق توڑا اور اس دنیا سے جوڑے رکھا اللہ کی نافرمانیوں پہ، تو کل پچھتاؤ گے، ہونٹ کاٹو گے، مگر فائدہ نہیں ہوگا. آج دیکھیے کہ دنیا کے لفظ کو اگر ہم امیجن کریں تو کچھ روایات ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ دنیا کو بوڑھی عورت کے طور پہ دکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج میں بھی دکھایا گیا تھا کہ ایک بڑھیا جو بڑے اگلی شکل کی تھی اس نے آپ کو بلایا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی طرف نہیں دیکھا. بعد میں بتایا گیا کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف مڑ کے دیکھتے تو آپ کی ساری قوم ہی دنیا پرست ہو جاتی. نہ دیکھ کے یہ حال ہے اور دیکھتے تو پھر کیا حال ہوتا ہمارا. جو نیک لوگ تھے وہ دنیا کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے دنیا جا، میں نے تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، میرا جان چھوڑ دے، میرا پیچھا چھوڑ دے. دیکھا جائے تو اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ دنیا ہی ہے نا، اور دنیا کی وہ کیفیات جو ہماری آخرت کی زندگی کے مقابلے پر ہوں. مختلف قسم میں آپ دیکھیے کہ انسان غلط فہمیوں میں شکار ہوتا ہے نا. کوئی سمجھتا ہے دنیا کے دھوکے کے ہیں، یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا کا کیا دھوکا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا لا تغرنکم، تو دنیا کا سب سے پہلا دھوکا تو یہ ہے کہ جو جینا ہے، جو مرنا ہے، اسی دنیا میں ہی رہنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کیا کریں، پھر جینا تو ہے نا. دوسرا دھوکا کیا ہے کہ بس ادھر ہی رہنا ہے اور مرنے کے بعد ختم، یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہونا. پھر دنیا کا ایک اور دھوکا کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس دنیا کی ضروریات پہلے پوری کر لوں، پھر اس کے بعد آخرت کی طرف چلوں گا، اور اس طرح کے کام کرتے کرتے آخر اس کو وقت ہی نہیں ملتا. نہ صرف یہ کہ یہاں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے باز کا ہے، اگلے حصے کو ساتھ ملا لیں، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ فریب میں مبتلا کرے تمہیں الغرور. فائل ہے یہ بھی، یہ کون ہے؟ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ الغرور سے یہاں مراد شیطان ہے، دھوکے باز، مکار، فریبی، باتوں میں نکالنے والا، چکنی چھپڑی کرنے والا، حساب، زندگی، دنیا کا معاملہ سب کچھ بھلانے والا ہے، یہ ہے غرور. ساری زندگی انسان دھوکے دیتا ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں غرور کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی تمنا کرے، یہی ہے اصل میں غرور. دھوکا یہ ہے کہ ہوا ان یعمل بالمعصیتی ویتمن المغفرہ. سوچیے کوئی ہم میں سے تو نہیں، بندہ گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی امید رکھتا رہے، یہ دھوکا ہے. نیکیاں کرے، توبہ کرے، پھر مغفرت کی امید رکھے، کام کرے، کوشش کرے، اس کے بعد دوسروں میں ہوگا. آپ دیکھیے کہ ہر بندہ اپنے اس غرور کو پہچانے، دھوکے بعد کسی کا تو اپنا نفس ہوگا، سونے سے نہیں فرصت دیتا. کوئی انسان، کوئی انسانوں کا گروہ، کوئی شیطان، کوئی رشتہ دار، کوئی جاب، کوئی کام، یہ بالکل وہی لفظ ہے جو پیچھے طاغوت کے معنوں میں ہم کئی بار ڈسکس کر چکے، کہ دھوکے باز جس کی وجہ سے انسان اس کے دھوکے میں آتا ہے. اللہ ہمیں بلاتا ہے آخرت کے لیے، یہ ہمیں دنیا کے لیے بلاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگے رہیں گے، ابھی کچھ تو کر لو، چلو کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے گا، یہ ہوگا. جب بھی کسی بندے کو آپ 100 گنا کرتے دیکھیں اور بعد میں کہ بس معاف کر دے اللہ،
اکثر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اللہ معاف کرے بس پھر گناہ شروع ہو جائیں گے، اللہ جھوٹ نہ بلائے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، ساتھ ہی زبان پہ تو بات لا ہی نہیں سکتے پھر لے آئیں گے، منہ سے بولتے رہتے ہیں ہم نہیں کریں گے ایسا نہیں کریں گے، لیکن عملی طور پہ دیکھے وہی کرتے ہیں، یہ ہے شیطان کا دھوکہ۔ شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے، کوئی نہیں تم تو مجبور ہو، کر لو کر لو، کوئی نہیں میں تمہاری مدد کر دوں گا اور میں تمہاری پیٹھ ٹھوک دوں گا، کل قیامت کے دن میں مدد کروں گا۔ ہر موقع پہ آپ دیکھیے کہ جہاں غلط کام کر کے کچھ نہ کر کے ہم کچھ لینے کی آس رکھتے ہیں، یہ دھوکا ہے۔ آپ کے کہ ہم سو رہے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اجر ہمیں وہی ملے گا جو فجر کو وقت پہ پڑھنے والے کا، یہ دھوکا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم حرام بھی پیٹ میں ڈالیں اور اجر مل جائے ہمیں حلال ٹکڑے کھانے والوں کا، یہ دھوکا ہے۔ ساری زندگی کوششیں دنیا کی کرتے رہے اور کہیں کہ ہمارا بالکل وہ انجام ہوگا جو ساری زندگی آخرت کو سامنے رکھ کے جینے والوں کا تھا، یہ دھوکا ہے۔ ہر ایک مس انڈرسٹوڈ کر رہے اپنے آپ کو، جہاں بھی آپ مس انڈرسٹوڈ کریں اپنے آپ کو، آپ سمجھے آپ خود کو دھوکا دے رہے ہیں۔ پیپر آپ کا غلط ہو، پانچ میں سے آپ کے تین سوال غلط ہیں، 30 نمبر تو ویسے ہی نکل گئے، پیچھے 20 ہے نا، اس 20 میں سے ہی ملیں گے نا آپ کو، 10 میں سے 5 مل جائیں 10 مل جائیں، 20 سے اوپر تو نہیں مل سکتے، چٹا انکار۔ آپ نے 30 نمبر کا پیپر کیا ہی کوئی نہیں، خالی چھوڑا ہے یا غلط کر رہا ہے، کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ میرے 50 میں سے 50 نمبر آنے چاہیے؟ من جد وجد، ہم کام نہ کریں اور خواہش یہ رکھیں ہمیں اجر وہی ملے تو سب کو ملے گا، امپاسبل، یہ ہے شیطان کا دھوکا، اور اللہ کو تو پتا ہے۔ اور یاد رکھے زیادہ لوگوں سے گناہ شیطان یہی سوچ دے کے کرواتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ کو تمہاری مجبوریاں پتا ہے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کو پتا ہے تم ایسے ہی ہو، تم ایسے تھوڑی نماز چھوڑ رہے ہو، بس اللہ معاف کرے گا۔ اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اپنا بن کے ڈستا ہے اور انسان اس کے پیچھے لے جاتا ہے اپنے آپ کو۔ اسی قائد کے اوپر ایک دوا سی ڈی بھی ہے، نفس کے دھوکے، سننا چاہیں تو چھوٹی سی ہے، میرا 40-50 منٹ کا لیکچر ہے، جس کے بیچ میں ہم نے اس کو مختلف تلاوت کے ساتھ بھی سنا تھا کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں اس دھوکے سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے اتقوا ربکم، پھر واخشوا یوما، پھر لا یجزی والد، پھر بچوں کی بات، پھر وعد اللہ حق۔ اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بند جو تالے ہو چکے ان کو کھولتا ہے، پھر بھی انسان کہے کہ میرے دل کو کچھ اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا یا میں تو اس کو کتنا اہم نہیں سمجھ رہا، تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ آج شیطان نے کتنوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دنیا میں تو رہنا ہے، جینا تو ہے، دنیا میں 4 دن کے رہنے کے لیے اتنی تیاریاں، اتنا پیسہ، اتنی محنتیں، فجر صبح عشاء رات دن سب ایک ہوا ہو انسان کے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں، اور جہاں بات آئے گی آخرت کی تو کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، کبھی آج تک تو ایسا دنیا میں نہ ہوا۔ آپ پاکستان میں کام کرتے تھے، ناروے میں آ گئے، آپ کے یہاں آ کے خود ہی پیسے مل جائیں گے، ایسی کام ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں کمانا پڑے گا، از اٹ پاسبل؟ جب زمین کے سے ادھر آ کے ہم وہ قانون نہیں اپنا سکتے، تو اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا کر یہ قانون کیسے بدل جائے گا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے نفس کے دھوکوں سے ہمیں نکالتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہی بارش کو اتارتا ہے۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، مراد بچہ، رحم کی جمع رحام، اور غیث وہ بارش جو بہت مرادوں سے پوری ہو، غاثہ یغیثو کہتے ہیں نا مددگار کو، تو غیاث بڑی منتوں سے ہونے والی بارش، خشکی کے بعد جب ہوتی ہے زیادہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا، مراد یہ کہ کوئی انسان اپنے بارے میں کل کی بات نہیں جانتا، کل اس وقت میں کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا۔ اور پانچویں چیز وما تتری نفسم بی ای اردن دموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب بخبر اور جاننے والا ہے۔ ایک آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے اور فرما دیا کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اسی کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں رازدان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس نے بیان کر دی اور اس کو سب کچھ پتا چلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی بھی ان کو خود سے نہیں جان سکتا. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ ان چیزوں میں سے کوئی خود بخود جانتا ہے، اس نے قرآن کریم کا انکار کیا کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. انبیاء امور غیب میں سے جو کچھ جانتے تھے وہ اللہ نے ان کو بتایا تھا، اللہ کے بتانے سے اس کے تعلیم دینے سے پتہ چلتا تھا، لہذا اگر اس کے علاوہ کوئی شخص کسی کے بارے میں بھی کہتا ہے تو وہ درست نہیں کرتا. مثلاً کاہن، نجومی، جوتشی بارشوں کے نزول کرنے کے لیے کسی ستارے کے طلوع غروب ہونے کو، یہ آیت اس کے رد میں ہے. تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابی، اس کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں. مفاتیح مفتاح کی جمع، چابی جس سے تالے کو کھولا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلی علم میرا ہے، بندے کا علم جزوی ہے. پھر آپ دیکھیے کچھ چیزیں اس میں آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، بارش ہونی ہے، ویدر چینلز بتاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ کے بچی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی اب ایک مہینہ رہ گیا ان کی زندگی میں اور موت کب آنی ہے کچھ حد تک. تو فرق کیا ہے؟ اللہ بغیر کسی آلے کے استعمال کے بتاتا ہے، ہم آلوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، ٹولز. پھر اللہ تعالیٰ کو آج سے 50,000 سال پہلے بھی پتا تھا کوئی بچہ آج پیدا ہوگا یا آج مرے گا، تو کچھ مہینے پہلے پتا چلتا. یعنی اب ایک عورت ہے پریگننٹ ہی نہیں، مثلاً ایک لڑکی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی مشین ایسی ہے جو بتا سکے اس کے جسم میں چیک کر کے کہ اس کے شادی کے بعد 4 بچے ہوں گے؟ امپاسیبل. پیٹ میں بچہ ایک آیا یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ اس بچے کے بعد اور ایک بچہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، بیٹا آئے گا کہ بیٹی آئے گی، نہیں. اللہ کا علم کامل ہے، بندے کا علم ناقص ہے. اللہ کو پہلے بھی پتا تھا، آج بھی پتا ہے. اللہ مکمل جانتا ہے، بغیر کسی سہارے کے اس کو پتا ہے، اور بندوں کو بغیر سہاروں کے یہ چیزیں نہیں پتا چلتی. یہاں لفظ بڑا قابل غور ہے، وما تدری. تدری کا لفظ ادراک سے ہے، درایت اردو میں آپ سنتے ہوں گے، اس کو ادراک ہو جاتا ہے، درک پانے کو کہتے ہیں. تدری جاننا جس میں ذاتی کوشش اور غور و فکر ہو، محنت سے جاننا. ایک ہوتا ہے تعلیم علم، درایت اس سے تھوڑا سا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی کوشش کر لو نہیں جان سکتے کہ کل کیا ہوگا. سر کھپا لو، پریشان ہو جاؤ، مشینیں بنا لو، تمہیں نہیں پتا. ماذا تکسب غدا، غدا کہتے ہیں کل کو، ٹمارو کو، یسٹرڈے نہیں بلکہ آنے والا کل. اب اس میں بہت ساری باتیں پھر کی، وہی جو پہلے ہم سورۃ الانعام میں اور مختلف پچھلی صورتوں میں دیکھ چکے، سورۃ النمل میں بھی دیکھ چکے کہ غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. کسی کو بھی اگر کچھ پتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پتا. زندوں کو نہیں پتا تو مردوں کو کیسے پتا ہوگا؟ بابا جی زندہ تھے تو ان کو نہیں پتا کہ مجھے یہ جہاز ملے گا بھی کہ نہیں، میری فلائٹ کینسل تو نہیں ہو جائے گی، تو مرنے کے بعد ان کو کہاں پتا چل جائے گا. اس لیے غیب کو جاننے کی جتنی کوششیں ہیں وہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. انبیاء کا علم اتنا ہوتا تھا اور اس وقت ان کو کسی چیز کا علم ملتا تھا جس وقت اس کی ضرورت ہوتی تھی. اللہ کے نبی ایک مہینہ تک پریشان رہے لیکن حضرت عائشہ کی بے گناہی نہیں ثابت ہوئی. لوگ ہار ڈھونڈتے رہے، نماز قضا ہو گئی، جب اٹھے تو اسی اونٹنی کے نیچے سے ہار نکل آیا اور آیت تیمم کے دوران نازل ہو گئی. اللہ کو پتا تھا. اللہ کے نبی کی ایک بیوی نے دوسری بیوی کو کچھ کہا، اللہ نے جب چاہا بتا دیا، اللہ کی مرضی ہوتی تھی نبی کو فوراً بتا دیتے تھے، خبر دی پتہ چل جاتا تھا، نہیں دی نہیں دیتے تھے. لہذا ایسی چیزوں پہ انسان کو اپنی بے بسی سمجھنی چاہیے. پوری سورت کا اگر آپ خلاصہ دیکھے نا تو سورت کا آغاز ہدایت اور رحمت سے ہوا تھا، احسان کی شرط کے ساتھ، محسن بن جاؤ. محسنین کو نماز زکات کرنا پڑے گا، آخرت کا یقین لازمی ہے. اس کے برعکس بعض لوگ بے مقصد چیزوں میں پڑھتے ہیں، لہو الحدیث، حتیٰ کہ دین کے کام میں بھی فن چاہتے ہیں. ہر وقت فن کا نتیجہ کیا کہ دین ایک مذاق لگتا ہے، سنجیدہ محفلیں اچھی نہیں لگتی، نیند آتی ہے، سستی ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے. نتیجہ کیا، وہ چلو اپنے ساتھ کچھ اوروں کو ملا لیں تاکہ اس کے ساتھ ہم بھی بھٹکے رہیں تو نمایاں نہیں ہوں گے. اللہ نے ایک طرف علم اور ایک طرف لہو الحدیث کو شروع میں پیش کر دیا. جس کے پاس لہو الحدیث کا وقت ہے اس کے علم کا وقت نہیں رہے گا. اور جو علم لینا چاہتا ہے اس کو لہب کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے. ورنہ بڑائی کے دعوے, 400 سال باتیں, پرانی اساطیر الاولین, کہانی دس اینڈ دیٹ, بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ایسی پیش کر دی کہ جس میں رشتوں کے معاملے میں بتا دیا کہ آج کسی کا بھی نام لے کے اگر تم اپنے دین کو کمزور کرتے ہو, نماز سے تم دور ہو, کسی کا بھی نام لو, چاہے نماز کے وقت میں تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو دبا رہے ہو اور نماز تم نے جانتے بوجھتے قضا کر دی, چھوڑ دی, نماز کا وقت چلا گیا, تو تم کل مجرم بنو گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صورت میں آپ دیکھیے کہ پھر لقمان اور ان کے بیٹے کے ناطے سے اولادوں کی تربیت بتا دی. تو ساری صورت چیزوں کو جمع کرنے کے بعد آخر میں آپ دیکھیں تو بات وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, اور راستے میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ الغرور, دھوکے باز شیطان ہے. جتنا انسان قرآن کو پڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا خلاصہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے کہ ہمیں اتنی پیاری کتاب, اتنی سچی کتاب اس طرح سمجھ آنے لگ گئی ہے جیسے کہ ہمیں اپنی زبان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب سمجھ آتی ہے, تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ اپنی کتاب کے راز بھی اسی پہ کھولتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, حکمت بھی دے, حکمت کے لیے شکر لازمی ہے, شکر کے بغیر حکمت نہیں آتی. پہلے شکر آتا ہے پھر حکمت آتی ہے. جتنا دل میں شکر آتا ہے بندہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے, قدردان ہوتا ہے, اور جو ناشکرا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی حکمتیں بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں ہی نعمتیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ألم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلاً ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسی لگی آج کیا فیلنگ ہے سورہ کے ساتھ بہت چھوٹے سورتیں ہیں لیکن بہت ہی جامع سورتیں ہیں جی آج کی آیات میں کیا سیکھا ہے آج کی آیات سے تھوڑا سا بتائیں گے جیسے لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 34 ہے اس میں دیکھیے ان اللہ عندہ علم الساعۃ شک اللہ تعالی اس کے پاس ہے علم قیامت کا وینزل الغیث اتارتا ہے بارش کو وہ یعلم ما فی الارحام رحموں میں ہے وما تدری نفس ماذا تک سے وہ عہدہ اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کچھ کمائی کرے گا کل. تریسم بی اور بن تموت اور نہیں جانتا کوئی شخص کسی زمین پر وہ مرے گا کہ زمین پر وہ مرے گا. ان اللہ علیم خبیر. قیامت کا علم اللہ پاک کے پاس ہے. بارش کا علم کب ہوگی, ٹھیک ہے آسمان پہ بادل آتے ہیں جی, اللہ کی کاری غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. بالکل صحیح, نعمتوں کے ملنے اور چھن جانے پر ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں, تدبر کرنے کا موقع ان آیات سے. بالکل صحیح بات ہے. I was thinking about my past father. I love him and he loved to do anything for me, hard to believe. بالکل صحیح بات ہے. واقعی کوئی شخص کسی کی کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے آپ جو آپ خود کریں گے یا ان کا کوئی انہوں نے مطلب ایک نئے کام شروع کیا اس کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں, وہ آپ ان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاری ہے. اور ویسے بھی اولاد والدین کے لیے, والدین اولاد کے دیکھ سکتا جا رہی ہے. پیچھے ہماری جو ہے تفسیر میں استاذہ جی نے اس میں بات کی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ جی وہ بھی ہیں, سمجھتے ہیں والدین بھی ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ چیز, بہت زبردست بات ہے کہ صرف ایک لفظ چلتا رہتا ہے نا. جیسے یہاں پہ استاذہ جی نے بولا ہے قیامت کے دن تو سب سے ملاقات ہوگی, یہ واقعی بڑی بات ہے نا. جن سے ہم چھپتے ہیں اگر کوئی ہم سے رابطے میں خود بات ہم لوگ یا ہم دو دفعہ کریں گے تین دفعہ اگلا ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, کرتے چلو وہ نہیں کرتا اس کو ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم بھی اسے رابطہ نہیں رکھتے. تو یہاں پہ کہہ رہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں جوڑنا ہے. سنسائل ہو جاتے ہیں ان کو ایک حد تک آپ تھوڑا سا کم کریں گے لیکن ختم نہیں کریں. ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر کرنا ہے جی. بٹ ہیئر 33 نتھنگ ول پاکستان جی, وہ تو ان شاء اللہ آگے بھی آئے گا نا, کوئی چیز بھی اس دن کام نہیں آئے گی, یہ باقی بات صحیح ہے. لیکن کچھ چیزوں کے بارے سے بات کری ہے, رب سے اس دن نہ کام آئے گا باپ اور بچے کوئی, یہ تو حقیقت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جو سب سے چہیتی سب کو عائشہ باقی کو بھی اس دن صرف تمہارے اعمال ہی کام سے میں بھی تم کو نہیں. کیونکہ پیچھے آپ اگزامپل دیکھ لیں جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی بیوی بچے دیکھ لیں, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی, پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, حضرت نوح علیہ السلام میں دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں پیچھے آپ خود سے دہرائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب, جنہوں نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا لیکن وہ اسلام نہیں لائے تھے, تو وہ سب سے کم عذاب ان کا ذکر آتا. باقی ہم نے شعور کے ساتھ اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے, اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. اچھا, نعمتوں پہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. میں اس دفعہ ذرا میں آئے مطلب اینڈ سے جا رہی ہوں, اوپر جا رہی ہوں, مطلب ایک سیکوینس اوپر سے نیچے آتے ہیں. یہ چلتی ہیں مطلب سمندر میں اور ساتھ اللہ کے ہاتھ میں دکھائے نشانی میں سے, بے شک نشانی ہے واسطے اس کے ہمارا شکر گزار. کیا ہم بھی سب بار ان شکور میں آتے ہیں؟ بٹ ہیئر 33 نتھنگ ول بی نو پارمنٹ ہاں جی ٹھیک ہے. ٹوڈے آل ڈے لانگ بلیوی ہٹری ہولڈ ہے جی ٹھیک ہے, دھوکھا دیتی ہے دنیا, صحیح بات ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں, بہت زیادہ شکر گزار ہیں یا بے صبر ہیں, یہ لازمن آپ نے چیک کرنا اپنے طور پہ اپنے آپ کو. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کائنات کا ذکر آ رہا ہے, کائنات کا بات کرنے کا مقصد کر دیا نا, دن اور رات کو ہے, سورج اور چاند کو ہے, ہر چیز اپنے مقررہ وقت پہ جا رہی ہے جس طرح اللہ پاک نے ان کو حکم دیا, سوائے انسان کے جو ہے تو وہ سکتا ہے نہ فرمانیاں کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہم ان چیزوں کو لے کے جا سکتے کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. ایک اور جو اچھی بات کہ آیت نمبر 27 کرایا تھا نا, کہ اگر زمین میں درخت سارے قلم بن جائے، سمندر ساری سیاہی بن جائے، سات سمندر بھی تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے، یعنی اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ذکر کرتے رہنا ہے، اور ہر حال میں صبر کرنا ہے. کوشش کرتے رہے جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں. اگر کچھ نہیں کریں گے وہ کبھی نہیں ہوگی. جیسے آیت نمبر 20 خلقکم ولا بعثکم واحدا، نہیں پیدائش تمہاری اور نہ دوبارہ اٹھانا تمہارا مگر ایک نفس کی طرح، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. جس طرح اللہ اتنی اگر لاکھوں کروڑوں کو پیدا کرتے تو دوسری دفعہ اس کے لیے بنانا کون سا مشکل ہے. جب ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کو بنایا تو کوئی چیز بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. برین کو سمجھ آتی ہے جب شکر دل سے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا سسٹر ماں باپ اور بچوں کے اعمال کے مطابق کرنا قدر کریں گے؟ کیونکہ صدقہ جاریہ ہے کس کے لیے؟ سے اگر ماں باپ کے عمل ٹھیک نہ ہو لیکن اولاد ان کی محسن ہو تو کیا تب بھی خرچ کریں گے؟ اچھا اس پہ جو ہے نا آگے بھی آپ کو ذکر آئے گا ان چیزوں پہ. ماں باپ نے جتنا آپ کو تربیت کی ہے نا، جو بھی ان سے کوئی کمی کوتا ہے پیچھے بھی پڑا تھا. اگر آپ کے مشرق ماں باپ بھی ہیں، اگر آپ کو غلط بات لیکن تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے. یہ آپ سورہ جو ہے بنی اسرائیل پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو حق نہیں، وہاں آپ اس کی تصویر دیکھ لیجئے گا. اور باقی جو بات رہے گی کچھ چیزوں میں، اگر ہمارے والدین سے کوتاہی ہو جاتی، اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہمارا کام بنتا ہے آگے ان کا کام پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں، ان کو شعور دلائیں کہ کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کریں گے ان شاء اللہ. یہ باقی بھی چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ اور زیادہ آپ کے جو ہے نا، آپ کو دعا کرتے رہیں بہت زیادہ. یہ خاص کر یہ والی دعا بھی جو ہے نا، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، پھر اللہ مہدنا فیمن ھدیت، اللہ مہدیم. ٹھیک ہے، یعنی انسان پہلے اپنی فکر کرے گا قیامت کے دن، دین دوسروں کی. جی وہ اس دن تو ہوگا، لیکن ہمیں یہاں پہ کہ بھی لمبی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں تھوڑی سی وہ گرامر بھی کروانی ہے. وہاں پہ سورہ کہف پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایک شخص کا ذکر آتا ہے نا، جس کو بڑی فکر تھی اپنی قوم کی. وہ بار بار ان کو بلا رہا، کہہ رہا یہ ٹھیک ہے. جب وہ مر بھی جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جنت میں جب تب اس کو ہوتی ہے کہ ان کو کیوں میں اس وقت ان کو سمجھاتا رہا ہوں، یہ نہیں سمجھے تو آپ بھی. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے، پیرنٹس ہیں ہمارے، بہن بھائی ہیں ہمارے، رشتے دار ہیں، ان کو ہے خط تک. کیونکہ پیرنٹس اگر گھر میں، جیسے بیٹی ہے بیٹا ہے گھر میں، تو ان سے زیادہ اگر شادی بھی ہو جاتی ہے تو ان سے ہمیشہ آپ کی بات ہوتی ہے ویسے بھی. تو اس کو آپ ایک طریقے سے اس سائڈ پہ لے کے آئیں گے، بتائیں گے، لیکن زبردستی نہیں کریں گے، بڑے پیار سے خلوص کے ساتھ وہ دعا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کریں گے چلتا سارا ٹھیک ہو جائے گا. ٹائم لگے گا انشاءاللہ، ان سوالوں کے جواب آگے بھی آپ کو ملتے جائیں گے ساتھ ساتھ، کیونکہ کل انشاءاللہ ہماری سورج سجدہ بہت خوبصورت سورج سٹارٹ ہوگی، اس میں بھی کافی آگے ملتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے، ہمیں باعمل بنائے، اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت پہنچائے. آمین. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسرسائز دی تھی، ایکسرسائز کسی نے نہیں دی، تو آپ کیا کہتے ہیں ایکسرسائز ابھی میں آپ کو کلاس میں کراؤں یا کیا؟ ایکسرسائز تو آپ لوگوں نے کرنی تھی، پیج نمبر جو ہے آسان بھی تھی. جی صلاح ٹائم آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لینا، وی ول ڈو اٹ. صحیح، ٹھیک ہے، پھر ایسے کرتے ہیں، یہ ایکسرسائز کو میں آج چھوڑ دیتی ہوں، میں نیکسٹ لیسن سٹارٹ کر دیتی ہوں. آپ ایسے کیجئے گا، لازم کوشش کریں نیکسٹ جو ہے آپ تھرسڈے تک بھی کر دیتے ہیں، کل پرسوں تک بھی اس کو پھر ہم کر لیں گے، نہیں تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو لازمن کیجیے گا. نہیں کریں گے تو پھر میں کلاس میں کروا دوں گی. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے آلریڈی لیٹ کر دیا کیونکہ شاید اس دن کلاس میں کچھ کہنے کے کلاس میں نو وی ول ڈو اٹ. چلے ٹھیک ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کلاس میں گئے وہ یہاں پہ ون ٹائپ کریں دیتی ہوں. جی کیونکہ ایکسرسائز میں تو کروں گی، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہیں تھوڑا سا اس کو کرتے، چلو اس دفعہ تو میں آپ کو ہوں ایکسرسائز، لیکن میرا یہ دل تھا کہ ایک دفعہ آپ گھر میں بھی اس کو ایک دفعہ پیچھے سے سارا ریوائز کرتے تو آپ کو خود بھی سمجھ آتی تو پھر ہم لوگ کر لیتے، ٹھیک ہے؟ اس طرح پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی پھر ایسے کرتے ہیں، چلیں ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں. پیج نمبر 48 نکالیں، ایکسرسائز نمبر 4 اس کو کھولیں جلدی جلدی، یہاں پہ کھولیں تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ایکسرسائز مشق نمبر 4، باتیں ہننا کننا تننا اور نون فتحہ سے پہلے جزم، یہ چاروں علامتیں کس کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ جی اب بتاتے جائیں آپ لوگ، بہت ہی آسان ہے. اپنا جو نوٹس بک ہوتا ہے، جب آپ کے پاس ہم ایک آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، اس کے وہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے اوپر کر لیں کہ میں نے یہ ہوتی ہیں. میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم اگر آپ گرامر کر رہے ہیں، کوئی کتاب بھی کر رہے ہیں، تو اس کو بس آپ کو کرواتے جائیں. اس کا مقصد ہے کہ سمجھ بھی آئے اور کسے کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جیسے آپ کا ایڈوانس کورس ہوگا، پھر علم نافع کورس ہوگا، تو جمع مومنٹس کے لیے ٹھیک ہے. علم نافع کورس ہوگا تو اس میں آپ کو اور ایڈوانس لیول کی گرامر، جب آپ کو بیسک نہیں آئے ایڈوانس سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ زبردست، ٹھیک ہے. مختصر جواب میں نمبر 1 ہے، ہننا کننا تننا نون فتح سے پہلے جزم، یہ چاروں علامتیں کس کے لیے ہیں؟ جمع مومنٹس کے لیے. جلدی جلدی جواب دیں، ان شاء اللہ نیکسٹ ہم اسٹارٹ کریں گے. نمبر 2 دیکھیں، ہننا کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے کب کیا جاتا ہے؟ کب ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ یہ ہننا کی ٹرانسلیشن اپنا، اپنی، اپنے کب کرتے ہیں؟ جی
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی میری آواز آ رہی ہے کلاس میں جی الحمدللہ جی ہم سیکنڈ کر رہے تھے کیونکہ میرا اصل میں یہاں پہ تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں پرابلم تھوڑی سی آ جاتی ہے سیکنڈ میں پوچھ رہی تھی آپ سے کا ترجمہ اپنا اپنی اپنے کب کیا جاتا ہے کب ہوتا ہے یہ جی جی کوئی بتائے کب کرتے ہیں یہ کب ترجمہ کرتے ہیں جب جی وائس مجھے بتائے میری والیوم آ رہی ہے سب کو آواز آ رہی ہے اس کی سمجھ آ رہی ایکسرسائز کا یہ ہے آپ کو آج میں نہیں کرواؤں گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو آواز تو آ رہی ہے لیکن ایکسرسائز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس لیسن سارے کو آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کرواؤں گی ابھی آپ کو تھوڑا سا میں آگے سے کو نیکسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کلاس میں اگر میں ایسے آپ کو کروا دوں گی اس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ سب نے اب یہ ہوم ورک لازمن کرنا ہے اس کو ایک دو دفعہ پڑھیں گے اسی کے اندر بلینکس آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں ایسے کروا دوں گی کس طرح تو آپ آرام سے وہ کور تو کر لیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گی خود سے کریں گے غلط بھی کریں گے نو پرابلم تو ان شاء اللہ ہم اس کو نیکسٹ ٹیوزڈے ٹھیک ہے آپ ابھی کھول لیں پیج نمبر 49 نیکسٹ جو ہے لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر 49 میں دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے الف نون کے نیچے زیر یہ کس چیز کی علامت ہے ٹھیک ٹھیک ہے, یہ آپ نے سب سن لیں جو ری پلے سیشن میں بھی ہیں اور آپ جو لائف ہیں. اب دوبارہ سے کروں, یہ آپ نے لازمن جو ہے ایکسرسائز زیادہ ٹائم دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر تو آج کر لیں گے کل کر لیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے, تو ہم لوگ جلدی کور کر لیں گے, لیکن اگر ٹائم لگا نیکسٹ ٹیوزڈے تک کریں گے, ٹھیک ہے جی. یہ دونوں علامتیں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں. علامت نون الف نون کے نیچے زیر جو ہے نون کسرہ فعل دونوں کے آخر میں, اور یائے ساختہ نون کسرہ جو ہے صرف اسم کے آخر میں آتی ہے, ٹھیک ہے. الف نون جو زیر ہے یہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ یہ آخر میں لاسٹ میں آئے گی, لیکن جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا جو ہے نون کسرہ یعنی یا جزم ہے نون کے نیچے زیر, ٹھیک ہے, یہ اسم کے آخر میں آئے گی, اور ان علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے ہم اسماء کے ساتھ دے لیتے ہیں. جنتانی دو باغ, دو سمندر, عینینی دو آنکھیں, مشرقینی دو مشرق, والمن خوف مقام ربه جنتانی, اور اس ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وما یستوی البحرانی, سب سے پہلے الرحمن کی آیت نمبر تھی 46, اب ہے نمبر قاطر کی آیت نمبر 12 ہے. والمن خوف مقام ربه جنتانی, اور اس کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. نمبر ایک تھا سورہ رحمان کی آیت 46, نمبر دو ہے وما یستوی البحران الفاتح کی آیت نمبر 12, اور دو سمندر برابر نہیں ہے. نمبر عینین البلد سورت کی آیت نمبر 8 ہے, کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی. نمبر 4 اور آیت نمبر 17, رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے. مشرقین کیونکہ یہ اسم ہے, بحرانی فعل میں بھی آ سکتا ہے, دونوں میں آ سکتا ہے, جیسے عینین یہاں پہ یہ سارا اسم کے ساتھ ابھی انہوں نے بتایا, ٹھیک ہے. اسماء میں آ جنتانی بحرانی عینین اور پھر مغربین, یہ سارا دونوں کے ساتھ آ گیا. اب افعال میں دیکھ لیتے ہیں. افعال میں جو ہے یل وہ دو ملتے ہیں یا ملیں گے, تو کذبانی تم دونوں جو چاہتے ہو جٹلاؤ گے, تجریانی وہ دونوں چلتے ہیں یا چلے گے, یا بغیانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. فبی آلائی ربکما تکذبانی الرحمن, آیت نمبر 13, بس تم دونوں آپ کی کن کن نعمتوں کو جٹا رہے ہیں. یل تفیانی اور اس سے دو سمندر چلا رہی ہے, وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا اس کے لیے. جی ابھی ہم لوگ پہلے دیکھ رہے تھے اسماء کے ساتھ الف نون کے نیچے کسرہ یا ساتنا نون کے نیچے زیر, یہ دونوں علامتیں دو کو ظاہر کرتی ہے. اسماء کے ساتھ لیا جنتانی عینینی بحرانی مشرقینی, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں افعال کے ساتھ, افعال میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہے اس میں جو آئے گا وہ ہے یل تک یا ملیں گے, تو کذبانی تم دونوں جٹلاتے ہو یہ جٹلاؤ گے, جیسے ہم نے آیات میں دیکھا تھا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم دونوں اپنے رب کی کن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ڈیئر سسٹرز, جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اصل میں یہ ہے کہ بار بار جو ہے نا یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جس دن گرامر کی کلاس میں نے لینی ہوتی ہے اس دن ہمارا جو میرا پلٹا یہاں پہ وانا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا اگر ابھی ہو گیا نا تو فرحانہ بھائی جی آپ ان کو بریک دے دیجئے گا, پھر اس کے بعد تجوید اور تجوید کے بعد انشاء اللہ وہ دعا کر لیں گے, ٹھیک ہے. جی
اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان قرآن ہمارا رنگ بھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رنگ بھر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رنگ بھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رنگ بھر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي،
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي،
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي، حملتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
قرآني نبض حياتي، قرآني طمع
نباتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر باتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني يزيد أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
الخير بيديك. والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والشكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك المن نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی الحمدللہ پہلے مجھے لگا شاید آواز نہیں جا رہی آپ لوگ مجھے الحمد للہ رب العالمین کیسا رہا آپ لوگوں کا ویکینڈ اور میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیتی کہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اگلا لیسن پھر کر لیں سورہ سجدہ آیت نمبر 1 سے 14 تو آپ لوگوں کے کچھ منٹ اوپر ہوں گے تفسیر اینڈ ہونے تک تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین آسانی کر دے آپ لوگ اپنے نوٹس اور تفسیر کے ساتھ ریڈی رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگ کے لیے ٹرانسلیشن سورہ السجدہ آیت نمبر 1 سے 14 اور تفسیر شروع کرتے ہیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 206 آیت نمبر 1 سے 14 سورۃ سجدہ لیسن نمبر 206 آیت نمبر 1 to 14 سورۃ سجدہ لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں تنزیل الکتاب نازل کرنا ہے کتاب کا لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو بل هو الحق بلکہ وہ حق ہے مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے لتنذر قوما تاکہ تو خبردار کرے ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبلی کا آپ سے پہلے لعلہم یہتدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فی ستت ایام 6 دنوں میں ثم استوی پھر اس نے قرار پکڑا علل عرشی عرش پر ما لکم من دونہ نہیں تمہارے لیے اس کے سوا من ولی جن کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی افلا تتذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی من السماء الى الارض آسمان سے زمین تک ثم يعرج اليه پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف فی یوم کان مقدارہ ایسے دن میں کہ ہے اس کی مقدار الف سنۃ ہزار سال مما تعدون اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو ذالک عالم الغیب والشہادہ یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا العزیز الرحیم غالب رحم فرمانے والا الذی جس نے احسن کل شیء خلقہ اچھا بنایا ہر چیز کو پیدا کیا اس کو وبدا خلق الانسانی اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی من تین مٹی سے ثم جعل نسلہ پھر اس نے بنائی اس کی نسل من سلالۃ خلاصے سے من ماء مہین حقیر پانی کے ثم سواہ پھر درست کیا اس کو ونفخ فیہ من روحہ اور پھونک دی اس میں اپنی روح سے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل قلیلم ما تشکرون کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو وقالو اور انہوں نے کہا اِذَا ضَلَلْنَا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارضی زمین میں اِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِید کیا بے شک ہم نئی پیدائش میں ہوں گے بل ہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں قل یتوفاکم کہہ دیجئے فوت کرتا ہے تم کو ملک الموت الذی موت کا فرشتہ وہ جو وکیل بکم مقرر کیا گیا تم پر ثم پھر الی ربکم ترجعون تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ولو ترا کاش تم دیکھو اذل مجرمون جب مجرم ناکسو رؤوسہم جھکائے ہوئے ہوں گے سر اپنے عند ربہم اپنے رب کے پاس
اپنے رب کے پاس
تو کیا کہیں گے؟ ربنا
ربنا
اے ہمارے رب
ابصرنا
دیکھ لیا ہم نے وسمعنا اور سن لیا ہم نے فرجئنا بس لوٹا دے ہم کو نعمل صالحا ہم عمل کرے اچھے
انا موقنون
بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لآتینا البتہ دے دیتے ہم کل نفس ہر نفس کو خداہا اس کی ہدایت ولیکن حق القول لیکن سچ ہو گئی بات منی میری طرف سے لأملأن جہنم البتہ میں ضرور بھر ڈالوں گا جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور انسانوں سے اجمعین سب کے سب فذوقوا تو چکھو بما بوجہ اس کے جو نسیتم بھول گئے تم لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو انا نسیناکم بے شک ہم نے بھلا دیا تم کو وذوقوا عذاب الخلد اور چکھو عذاب ہمیشگی کا بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے بس جی تلاوت سنیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك ما اتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 206 آیت نمبر 1-14 سورۃ سجدہ لیسن نمبر 206 آیت نمبر 1-14 سورۃ سجدہ چند باتیں سورۃ کے بارے میں ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام آیت 15 میں آیت سجدے کی ہے اس پہ ہے اور دیکھا جائے تو ہر چیز واقعی سجدے کی حالت میں دکھتی ہے اس سورت کا انداز بھی مکی دور کے درمیانے دور کا ہے کہ جس میں تانے تشنی مذاق کھیل یہ تو شامل تھا ہی لیکن بہت زور و شور سے ابھی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ نہیں تھا 30 آیتیں ہیں ٹوٹل 380 کلمات ہیں 380 اور 1518 حروف ہیں اس سورت کے بنیادی مضامین میں وہی تین چیزیں ہیں جو مکی سورتوں میں ہوتی ہیں توحید رسالت اور قیامت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور خاص طور پہ یہاں فطرت کو ٹچ کرنے والے دلائل دے کر بتایا گیا کہ تمہیں مرنا تو ہے ہی آج اس دنیا میں توبہ کر لو تاکہ کل پریشان نہ ہو اور پھر بالکل آخری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کو ان کے حال پہ اب چھوڑ دو ساری حجتیں تمام ہو گئیں ان کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کو سنیں سمجھیں تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں اس میں تھوڑا سا میں پچھلی قوموں کے حالات پہ بھی بات ملے گی تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں اور آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے اس کو سورت کی کچھ خاص باتیں ہیں جیسے کہ سورتوں کے جو فضائل ہوتے ہیں یہ بھی صحیح احادیث سے جو ہوں اسی کو لینے پڑتے ہیں عام اپنے طور پہ تو لوگ کئی سورتوں کے ساتھ بنا لیکن ہمیں ہر سورت کی فضیلتیں تو نہیں ملتی سچی جو بات ہے لیکن کچھ سورتوں کی ملتی ہیں جس میں سے ایک سورت سجدہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتا الانسانی یعنی سورت دہر پڑھا کرتے تھے تو اگر آپ فجر کی نماز میں لمبا پڑھنا چاہتی ہیں قرت تو جمعے کو پڑھیں اب آپ دیکھیے کوئی یہاں رکے کیوں پڑھیں اچھا جمعے کو پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہفتے کو نہ پڑھوں اتوار کو نہ پڑھوں پڑھیے بس جمعے کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس دن پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے باقی دن بھی پڑھیں لیکن اس میں کوئی اپنے دل میں خاص ایکسٹرا اجر کی کوئی امید نہ رکھے پھر اسی طرح سورت سجدہ کے بارے میں آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سورت ملک میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت سجدہ اور سورت ملک پڑھتے تھے یعنی اس کے بغیر سوتے نہیں تھے کی روایت ہے کچھ چیزیں سورت کے دوران بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات اور خاص طور پہ الف لام میم وہی جس سے سورت بقرہ شروع ہوئی تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. کتاب کا نزول، اگر صرف اب آپ ترجمے کو دیکھیں تو کتاب کا نزول، دیٹس اٹ. یہ تو اب ہم اپنی مجبوری کے لیے کرتے ہیں نا کہ اتاری ہے یہ کتاب اللہ نے اللہ کی طرف سے، سمجھنے کے لیے، اس سینس کو پورا کرنے. لیکن دو لفظ ہے، تنزیل الکتاب، دیٹس اٹ، جملہ ختم. اس کتاب کا نزول کس کی طرف کیا ہے اس کو بعد میں بتائیں گے، لیکن مزید تصدیق کر دی، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں. کس میں؟ اس کتاب کے بارے میں، اس کے مضامین کے بارے میں، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. کدھر سے آئی ہے؟ اب بتایا، میں رب العالمین، رب العالمین کی طرف. دیکھیے کہ اس طرح کا آغاز ہے جیسے کبھی ریڈیو پر کوئی بھی اعلان کرنا ہو تو ایک دم لوگ آ کے کہتے ہیں ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں، یہ چینل ہے، ادھر سے بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی اکثر صورتیں اسی اعلان کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ چینل کسی انسان کا چینل نہیں، یہ رب کا ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے لوگوں کے جسمانی رزق کا انتظام کیا، اس نے روحانی رزق کا انتظام کیا. بالکل یہاں کی خبریں لا ریب، شک سے پاک ہیں، سچی خبریں ہیں، من گھڑت خبریں نہیں ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں نہیں ہیں. تو تنزیل یہاں بمانی منزل ہے، یعنی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. کسی کا دل ہلانے کے لیے یہ بات بہت ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ کسی دانشور کی ہے، نہ فلسفی کی ہے، نہ مورخ کی تصنیف ہے، اور اس کتاب میں نہ کسی زبان جاننے والے شخص کی کوئی بات دکھتی ہے کہ وہ بڑا فصیح تھا، بلیغ تھا، کسی شاعر کی شاعری نہیں، ورنہ تو یہ ساری باتیں ادھوری رہتی. یہ کتاب تو اس رب کی طرف سے ہے جو زندگی کے ایک ایک شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ وہ اپنے کلام کو پیش کرتا ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی شرمندگی اس کو نہیں. یہ کتاب مکمل بھی ہے، جامع بھی ہے. جس رب نے رات اور دن کا مکمل نظام بنایا، اس نے ایک ایسی کتاب دی جو لوگوں کے ہر مسئلے کا حل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں نے بہت کچھ پڑھ لیا. اس کے باوجود لوگوں کا حل کیا؟ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ یہ حال ہے لوگوں کا. اتنی پیاری کتاب، اتنی سچی کتاب، اتنا کچھ، اور پھر بھی لوگوں کا حال کیا؟ کہ اچھا جی، یہ لگتا ہے کہ خود ہی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں. کہا نہیں، ان کی غلط فہمی دور کرو، بل هو الحق من ربك، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. آئی کیوں ہے؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آئے جن کے پاس کوئی ڈرانے والے. آئی کیوں؟ لعلهم يهتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ایک جملے میں کتنی ہی باتوں کا اظہار ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا بے شک ہونا یا شک سے پاک ہونا، اور اس کو دنیا میں ہر انسان کی ضرورت قرار دیا جانا. اس کا انکار کرنے والوں نے انکار یہ تو نہیں کیا کہ یہ کتاب ایسی نہیں ویسی نہیں، ہاں یہ کہہ دیا کہ یہ آئی ایسے شخص کی طرف سے ہے جس کو اس نبی نے خود لکھ لی. یعنی قرآن کی دعوت کا انکار نہیں کر سکے، اس کی خوبصورتی کو نہیں جھٹلا سکے، لیکن یہ جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیوں؟ کہ آج یہ مان جاؤ کہ یہ تمہارے نبی نے لکھی ہے تو کل ہم بھی منوا لیں گے کہ اچھا جی، ہماری کتاب ہمارے نبی نے لکھی ہے، یہ جیسس کی باتیں ہیں، یہ گیتا ہے، یہ فلاں کی بات ہے. دیکھیے، اسلام کو دوسرے تمام دینوں سے جدا کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ یہ چیز ہے کہ اسلام کی نسبت السلام سے اللہ کی ذات ہے. دوسروں کے دین لوگوں کے لکھے ہوئے، جیسے میری ملاقات ایک سکھ خاتون سے ہوئی تو انہوں نے مجھے لا کے دکھائی، جس طرح ہم اپنا قرآن اتنی اختیار سے جزدانوں میں لپیٹتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی کتاب تھی، بڑے پیار سے لائی، ہاتھ دھو کے پھر کھولا اور کہنے لگی میں نے اس کا کور سیا اور سلانا ہے، اور کیا کہانی تھی اس کی. تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتی یہ ہمارے گرو نانک کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کہتی پنجابی میں. میں کہا چلاؤ کھولو پڑھتے ہیں. کھولا تو وہ پنجابی یہ نہیں تھی جو ہم بولتے ہیں. میں نے کہا شاید میں کچھ پڑھ سکوں, لیکن وہ چنی زبان یا ہندی زبان کی طرح لکھا ہوتا. پھر وہ مجھے پڑھ سنا رہی تھی. میں نے کہا گرو نانک کون تھے؟ کہتی وہ ہمارے بڑے تھے. اس میں سارا وہی لکھا ہے جو توحید ہے, اللہ کو مانو, یہ ہے دس اینڈ دیٹ. میں نے حیرت سے جو چیز فیل کی, مجھے لگا کہ یہ گرو نانک کا نام لے کر آج جو ان کا مذہب کی بنیاد ہے, کسی وقت پہ یہ توحید پہ ہوں گے. جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی حرام سے منع سب, لیکن لوگوں کا آج مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس خدا کو چھوڑ کے گرو نانک کو اپنا بڑا سمجھ لیا, یہ مسئلہ. کہتی ہم بال نہیں کاٹتے. میں نے کہا کیوں نہیں کاٹتے؟ کہنے لگی کہ فطرت پہ ہیں, گرو نانک نے منع کیا. تو میرے دل میں پھر سوال تھے, ناخن کاٹتے ہو, شیو کیوں کرتے ہو, یا دوسرے کام کیوں کرتے ہو؟ یعنی کوئی بندہ پھر جسم سے ساری گندگی بھی نہ دھوئے, فطرت کا حصہ ہے. ہر مذہب کے بگاڑ کی وجہ یاد رکھیے, دین لانے والے کی ذات میں ایگزیجوریشن. یہود کا مسئلہ کیا تھا, نصارہ کا مسئلہ کیا تھا, یہی مسئلہ تھا. آج کے کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو کیوں خدا بنا دیا, اور آج کے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بڑھ کر کچھ اور کیوں ثابت کرتے, ایک ہی مسئلہ. تو بڑے لوگ دین پہ ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کے بعد بدل دیتے ہیں بات کو. دوسری بات, اس آیت میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بات کہی گئی کہ ان کی طرف بھیجا گیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں تھا, ما اتاہم من نذیر. اب نذیر سے مراد اس جگہ رسول ہے. اللہ کے نبی سے پہلے قریش مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے, انہوں نے کبھی بھی کسی رسول کو نہیں پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. آپ کہیں 20 صدیاں, 20 سینچریز, نہ کوئی 200 سال زندہ رہتا ہے نہ کوئی اس کو پاتا ہے. لیکن اس دوران جب اتنی خاموشی رہی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا پھر کوئی نبی تو ادھر آیا ہی نہیں, تو پھر تو یہ بڑا ظلم ہے اگر اس سے پچھلے لوگوں کو مشرک آ جائے. اسی وجہ سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک نہیں مانتے, آپ کے خاندان کو مشرک نہیں مانتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا باپ مشرک ہو یہ نبی کی توہین ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی واقعی مکہ کی زمین میں نہیں آیا حضرت شعیب کے بعد, لیکن کتنی دور ہے ملک شام وہاں سے؟ آج بھی دیکھیں 2-3 گھنٹے کا سفر ہے, 1-1.5 گھنٹے میں جہاز میں آپ پہنچتے ہیں. چلیے روڈ سے بھی جائے, جتنا مکہ سے مدینہ کا سفر ہے اتنا ہی تھوڑا آگے پیچھے تھے, نبی موجود تھے. تاریخی شواہد موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں میں بھی پچھلے انبیاء کی چھوڑی ہوئی تعلیمات کا اثر تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام سے پہلے بھی غیر کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے, جیسے زید بن عمر بن نفیل ایک شخص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت سے پہلے بھی ملے, ان کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا, لیکن انہوں نے کسی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا, انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بت کی پوجا نہیں کی. ان کے اندر موجود تھی. بیت اللہ کو دیکھ لیجئے, خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی, یہ سارا آپ کی نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے نا. کون سی چیزیں تھیں جو ان کو بتاتی تھیں؟ دوسرے انبیاء کی تعلیمات موجود تھیں, کچھ لوگوں کے پاس حقیقت میں سچا پیغام تھا. کچھ اس طرح کے شواہد ملتے ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ انجوائے کریں گے کہ کس طریقے سے آج کے دور میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہ لوگ بہرحال دین کو جانتے تھے. چھوٹی سی بات جسے آپ اپنے حالات سے ٹیلی کر سکتی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اب قرآن پڑھ لیا, تو ہمارے ماں باپ کو کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. کہتے ہیں نا, اب آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھیں نا پھر ہمارے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھانے کا انتظام تو ہے نہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں ایسی کہانی, تو پھر ان کو گناہ کیوں؟ تو اس کا جواب آپ کو یہاں انشاءاللہ ملے گا کہ کبھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. پہلی بات یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن. دوسری بات دن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے تک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, براہ راست یا کسی بھی اور ذریعے سے ہدایت کا پیغام ضرور پہنچایا. جن لوگوں تک واقعی نہیں پہنچا, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کے ذریعے سے یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے کہ تم سب آگ میں کود جاؤ. کچھ کہیں گے اچھا جی اللہ نے کہہ دیا, کود جاتے ہیں, جائیں گے کود جائیں گے. کچھ کھڑے ہو جائیں گے بحث کرنے, حجت کرنے, کیوں بھائی, کیسے, کس وجہ سے, ہم نے تو نہیں کہا تھا, ہمارے پاس آپ بھیجتے نا بھی, پھر دیکھنا ہم کتنا سیکھتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے بس وہ جو چلے گئے نا ان کو پکڑ لو, نبی اگر آ بھی جاتے ان تک پیغام پہنچ جاتا یا ان کو کتاب مل جاتی انہوں نے مان لینا تھا, اور یہ جو بھی یہاں حجتیں کرے انہوں نے وہاں ان سے بھی حجتیں کرنی تھی. ان کو آگ میں ڈال دو, ان کو جنت میں ڈال دو. پیچھے پڑ چکے ہیں, پچھلی صورت میں کہہ دیا کہ اللہ کے پاس غیب ہے, وہ ظلم نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا. لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اس تک پیغام نہیں گیا اور اللہ اس کو پکڑ لے. کوئی گونگا ہے, کوئی بہرا ہے, اندھا ہے, کوئی کسی صحرا میں پیدا کیا گیا, کسی جنگل میں رہا, اللہ کو پتا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے برعکس اگر اب ہم تھوڑی سی عرب اور مکہ کے ارد گرد کی کہانی دیکھیں تو حضرت اسماعیل تقریباً 2500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے. بیچ میں ڈائریکٹ تو کوئی نہیں آیا, لیکن حضرت شعیب علیہ السلام آئے. اب 2000 سال گزر چکے. اب ہوا کیا کہ اس دوران ادھر ادھر کے جو نبی ہوتے تھے ان کے ذریعے پیغام جو تھا وہ پہنچتا تھا. ایسے شواہد موجود ہیں آج بھی مکہ کی ہسٹری میں. اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو تاریخ مکہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے. آپ پوری ہسٹری پڑھیں مکہ کی, مدینہ کی بھی الگ بک ہے اور مکہ کی بھی ہے, کہ کس طریقے سے ان کے ارد گرد جو نبی آئے, حضرت موسیٰ, داؤد, سلیمان, عیسیٰ, یہ جو تھے وہاں اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تھے, اور حضرت ابراہیم کا دین ابراہیمی تھا. سب سے پہلے جو بت پرستی مکہ کے یا حرم کے ارد گرد شروع ہوئی تھی یہ عمر بن لوہائی کے نام سے شروع ہوئی تھی. یہ وہ شخص تھا جس نے پہلا بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھا تھا. تجارت کے لیے یہ جاتے تھے, جیسے آج کل لوگ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نا, تو وہاں سے بت اور تصویریں اور ایسی ڈیکوریشن پیسز خرید لیتے. یہ گیا, اس نے وہاں سے ایک بت خریدا, لوگوں کو بڑا اچھا لگا, نئی چیز سب کو اچھی لگتی ہے. آہستہ سے اس نے کہا کہ بڑا خوبصورت ہے, چلو ادھر کیا رکھے, سبھی کی اکٹھی چیز ہے, اس کو لا کے حرم میں رکھ دیں. اس نے وہ بت وہاں رکھ دیا. اب کچھ عرصہ ایسی زمانہ گزرتا رہا, لوگوں کو پتا تھا یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے. اگلا ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کوئی خاص بات ہوگی, چلو اس بت کی پوجا کرتے ہیں. اور ہوتے ہوتے پھر اب ایک چک گیا, دوسرا جائے گا وہ اس سے بھی اچھا ڈیکوریشن پیس لے آئے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا ہم کم ہے. ہونے کیا لگا, ہر قبیلے کا بندہ جب جاتا بت لے کے آتا, کیونکہ وہ عام طور پہ مشرکوں کے جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں وہ بت ہی ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ حرم 360 بتوں سے بھر گیا, اور آہستہ آہستہ ان کو عبادت میں شامل کر لیا گیا. ان کے طفیل سے دعائیں مانگی جاتی رہی, عبادت میں ان کو بیچ میں رکھا جاتا رہا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس دور میں بتوں سے رکے ہوئے تھے. چند نام بولتی ہوں, اگر نام بھی لکھ سکے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اندھیروں کے دور میں بھی اللہ کچھ لوگوں کو خیر کے لیے چنتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کے قریب کے دور میں ایک شخص تھا قص بن سائدہ, پھر امیہ بن ابی سلط, سوید بن عمر, وقی بن سلمہ, عمر بن جدنب, ابو قیس سرما, زید بن عمر, ورقہ بن نوفل, عثمان بن خویرس, عبداللہ بن جہش, عامر بن ضرب, اور اسی طرح کچھ اور 8-10 نام ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اس دور میں لوگ حنفاء کہتے تھے, حنیف کی جمع. آج وہابی کہتے ہیں, اس دور میں حنفاء کہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اعلان توحید کی دعوت دیتے تھے, مشرکین کے مذہب سے بے تعلقی کا صاف اظہار کرتے تھے. اب ان لوگوں کے ذہنوں میں جو تعلیمات تھی وہ پچھلے انبیاء کی تھی نا. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا عرب کے حدود حربے کو جانتے تو یمن قریب کا علاقہ, 4th or 5th century عیسوی کے جو کتبے ہوتے ہیں نا, جو آثار قدیمہ میں ملتے ہیں, اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ایک توحیدی مذہب اس علاقے میں موجود تھا, جس کے پیروکار الرحمن رب السما والارض ہی کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے. ایک کتبہ ہے 378 میں ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا, جس میں لکھا ہوا تھا یہ معبد یعنی عبادت خانہ الہ ذو سما کے لیے بنائے گئے, یعنی آسمان والے رب کے لیے بنائے گئے. اسی طرح تاریخوں کو چھوڑ کے اگر صرف آپ کو کوٹیشن بتاؤں, ایک ایسا کتبہ ملا کہ جس پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے کہ بخیلی رحمانان, کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے گھوڑے کے لیے. پھر کچھ اس طرح بسم اللہ العزہ الا لہو لا شکر الا لہو کے لفظ ملتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اندھیروں کے دور میں نہیں آئے تھے, کچھ لوگوں تک ہدایت پہنچی تھی, لیکن باپ دادا کا نام لے کر لوگ اس ہدایت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی کہ ماں تاہم من نذیر من قبلک, تو اسے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ براہ راست نہ ہو, انڈائریکٹ ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کیوں آتے ہیں, کتابیں کیوں آتی ہیں, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. لوگ ہدایت لیں تو پھر ہی فائدہ ہوگا، ادر وائز فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اس طرح آپ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی تو واقعہ سنا نا، ورقہ بن نوفل، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اپسٹ تھے تو آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. تو آپ نے کہا مجھے کیوں نکالے گی؟ کہا کہ جو بندہ حق پیغام لے کر آتا ہے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. تو وہ ورقہ بن نوفل مسلمان تھے. پھر اسی طرح جب آپ بچپن میں تھے بھی تو اپنے چچا کے ساتھ گئے تو بحیرہ راہب نے آپ کی تصدیق کی تھی کہ جب آپ آئے تو میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ اور ساری چیزیں سجدے میں تھی. تو اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بالکل اناڑی لوگ نہیں تھے، ان کو پتا تھا اور اللہ کی پہچان لوگوں کی فطرت میں. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، اور اب آپ اگلی ساری صورتوں میں ایسے ہی دیکھیں گے سوائے ایک دو متنی صورتوں کے، کہ کیسے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات سے سبق لینے کی دعوت دیتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ وہی تو ہے، یعنی تم کدھر ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو ان دونوں کے درمیان میں. اس دور میں ایک اور شرک یہ تھا کہ آسمان کا رب کوئی اور ہے، زمین کا کوئی اور ہے. دو خداؤں کا تصور بہت عرصہ دنیا میں موجود رہا. جیسے ایرانی لوگ تھے، وہ دو خداؤں کی بات کرتے تھے، ایک کو رب السما کہتے تھے، ایک کو رب الارض کہتے تھے. اسی طرح دو خدا ڈھونڈے گئے، ایک خیر کا رب اور ایک شر کا. خیر کے خدا کو لوگ یزدان کہتے تھے اور شر کے خدا کو اہرمن کہتے تھے. ہرمن جیسے لفظ ہوتے نا ہاسے. اللہ تعالیٰ نے سب کے نظریات کو درست کیا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اس کے بیچ کی چیزوں کو. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام دنیا میں جو ہوتا ہے، مثال لے لیجئے بادل کہاں بنتے ہیں، جمع کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے سے جاتے ہیں نا. سمندر زمین پہ ہے نا، ہوائیں آسمانوں پہ ہیں. آپ بتائیں کہ زمین کا سمندر انکار کر دے کیونکہ وہ کسی اور خدا کے چارج میں، وہ کہتا نہیں میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ سمندروں سے اٹھ کے بخارات جائے اور بادل بنے، اور آسمان والا کیا کر لے گا؟ چلے دوسری طرف آ جائیں. زمین والا چاہ رہا ہے کہ اپنے بخارات کو اوپر دے، آسمان کا خدا اجازت ہی نہیں دے رہا کہ نہیں نہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اس کے پانی کو لینے کی. بارش ہو سکتی تھی، دونوں چیزیں ملیں تو پانی ملا نا. کھانے کا ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ جو گندم کا یا اناج کا ہمارے منہ میں جاتا ہے، زمین و آسمان کی کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے نا. تو پھر آپ سوچ لیجئے ہدایت کا سلسلہ ایک سے کیسے ہوتا ہے. یہاں ایک سائڈ پوائنٹ نوٹ کیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی. تو یک طرفہ نہیں بات ہوتی، اوپر سے اللہ چاہے گا، نیچے سے تم چاہو گے. آپ ہر چیز کو دیکھیں، نر اور مادہ کے ذریعے ہر چیز کو دو کے ذریعے سے دنیا میں رکھا، تو ہدایت بھی اسی سے ملے گی جو خود چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو چاہا، کتنے دنوں میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، چھ دنوں میں بنایا. ثم استوی علی العرش، پھر جا کے عرش پر متکن ہو گیا، وہاں جا کے ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھ دنوں میں بنایا تو کیوں بنایا؟ پہلی بات، ایک ہی میں کیوں نہیں بنا دیا، جبکہ ہم پیچھے تو پڑ چکے کہ صاحب کن فیکون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چھ دن کیسے تھے؟ کیا یہ یہی چھ تھے ہفتے کے چھ دن؟ تو ساتواں دن کون سا تھا؟ تو پہلی سی بات یاد رکھیے کہ اللہ نے کہہ دیا نا چھ دن، تو سمے نوا تانا. وہ چھ دن میں بھی بنا سکتا ہے، وہ چھ سیکنڈ میں بھی بنا سکتا ہے، وہ چھ ہزار سال میں بھی بنا سکتا ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے بنایا تو مان جو. ہاں قرآن سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ یہ دن کتنے، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک ہزار سال کے برابر وہ دن بنتا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے آیت نمبر پانچ میں. دوسری بات، سورۃ معارج کی آیت میں تھا فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنۃ، وہ ایک دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی. تو اب آپ بات کریں، دنیا میں بھی دن رات ہمارے فرق ہے مختلف ملکوں میں، تو اللہ کے لیے تو بالکل مشکل ہے، تو لہٰذا ان پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں صحیح روایت سے یہ ملتا ہے، چھ دنوں کی پوری تقسیم ملتی ہے، میں نے آپ کو پیچھے لکھائی بھی تھی غالباً سورۃ الانعام کی آیتوں میں کہ کس دن کیا بنا. ایک دن سورج بنا، ایک دن آسمان بنا، زمین بنی، سب کچھ کرتے ہوئے آخر میں پوری دنیا پوری ہو گئی. اللہ نے یہاں میں تدریج بھی سکھائی ہے، صرف ہم اپنی سمجھ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ تدریج سے کام کرو، گریجولی کام کرو، ہر چیز کو مختلف طریقے سے لے کے چلو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں, کوئی لفاظی کا شوق نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے کچھ لوگوں کو, وہ اپنی آوازوں کو درسوں کو چمکانے کے لیے ایسی آیتوں کو تو خوب کھول کھول کے پیش کرتے ہیں, اور چونکہ وہ ایک چٹکل ہوتی ہے, ایک نئی چیز لگتی ہے, کہانی اور سٹوری بنتی ہے, تو لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں. ایسی باتوں میں بات زیادہ کرنا بڑی ضرورت کی بات ہے, الا یہ ایک انسان کے پاس کوئی چیز کی دلیل موجود ہو. پھر اگلی چیز جو بڑی خوبصورت ہے وہ کہ تم مستوی علی العرش, سب کچھ بنا کے اب عرش پہ چلا گیا. عرش واقعی ایک چیز ہے, جگہ جہاں اللہ کی ذات موجود ہے, لیکن کہاں ہے کیسے؟ امام مالک کا وہی جملہ یاد رکھیے کہ الاستواء معلوم, یہ تو معلوم ہے کہ اللہ وہاں مستفی ہوئے, یہ لفظ یہاں بھی موجود ہے استواء. کیفیت ہو مجہول, کیفیت کے یہ ہمیں نہیں پتا, اس سے ہم جاہل ہیں, کھڑا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے, ٹیک لگائی ہے, نہیں نہیں سکم اس لیے ہی شعیت. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ سوال انہو بدا, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور کہنے والے سے کہا اگر آج کے بعد تم نے یہ سوال پوچھا تو تمہیں اپنی محفل سے نکال دوں گا. اتنے ہمارے آئمہ کرام سخت ہے دین کے مسائل میں, کسی کی الٹی سیدھی بات کے بارے میں, تو لہٰذا اسی سے یہ دین بچا ہوا ہے. پھر فرمایا مان لکم من دونہی من ولیہم ولا شفیع, اللہ کے سوا کوئی سفارشی اور کوئی مددگار نہیں, افلا تتذکرون, کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم کو اپنا حامی و مددگار بناتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو کیا تمہارے دیوی دیوتا, تمہارے بزرگ, تمہارے بڑے چھوٹے تمہیں بچا سکتے ہیں؟ لہٰذا ایسی باتیں کر کے تم اللہ تعالیٰ کے جوش کو, اس کے غضب کو آواز نہ دو. اس نے تمہیں جو کچھ دیا ہے مقصد سمجھو. تتذکرون, نصیحت لو, عبرت لو, آخر یہ بنایا کیوں, کس طرح سے لیا. اور یہ بہت زیادہ ایک قسم کا انسان کو متوجہ کرنے کا انداز ہے نا, ڈرانے کی بات ہے. غور کرو, فکر کرو, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا تو تمہیں کون بچانے آئے گا؟ پھر مزید وہی بات, یدبر الامر من السماء الی الارض, تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی آسمان سے زمین تک. ایسے لگ رہا ہے نا اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں. دفتری زبان میں لوگ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آئے ہیں, افسر صاحب نے کہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن آیت کو پڑھتے ہی جو فیلنگز آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں, ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے. آپ کہتے ہیں فیصلے زمین پہ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ من السماء الی الارض. توحید کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اوپر سے آیا ہوا معاملہ سمجھے. یقین کریں شکوے ختم, گلے ختم, لوگوں سے ناراضگی ختم, پریشانی ختم, امیدیں ختم, سب ختم ہو جائے گا جب آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اوپر سے آیا ہوا معاملہ سمجھیں گے. یہی تھا نصیب میں, یہی ملنا تھا, یہی کھا سکتی ہوں, یہی شوہر ملنا تھا, یہی بچہ میرے نصیب میں تھا, یہی بہو مجھے ملنی تھی, یہی نند بننی تھی. من السماء الی الارض, اوپر سے آرڈیننس آتے ہیں, نیچے اس کو اپلائی کر دیا جاتا ہے. کر لو جو کرنا ہے, چیخو, شور مچاؤ, نہ مانو, دکھو, لو کوڑو, کوئی بات نہیں, تمہاری مرضی, لیکن فیصلے اوپر سے آتے ہیں. یہ ہے سچی توحید. بندہ مومن ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں میں بندھا ہوا پاتا ہے, اس لیے وہ انسانوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اوپر سے لائٹ آ رہی ہے نا, ہم سب اگر چھت پہ دیکھیں ہمیں بلب لگے ہوئے دکھیں گے, جتنے بھی لگے ہوئے ہیں. لائٹ اوپر سے آ رہی ہے لیکن اس کا اثر آپ کو اپنی کاپیوں پہ دکھ رہا ہے, آپ اس کی روشنی میں نوٹ کر رہے ہیں. اوپر سے لائٹ بند کر دیں, کریں کوشش, نہیں دیکھ سکیں گے نا. فیصلے اوپر سے آتے, کوشش ہم کریں گے. بٹن نیچے, ایگزامپل ہے اس کو سمجھنے کی, کہ بٹن نیچے آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو آن کر سکتا ہے, لیکن اگر اوپر سے بلب فیوز ہو چکے ہوں تو بھی نہیں چلے گا. اوپر کے بلب لگے ہوں لیکن نیچے سے آپ بٹن نہ کھولیں تو بھی نہیں چلے گا. یہ ہے تدبیر, یدبر الامر, یہی ہے تقدیر اور تدبیر کا معاملہ. تدبیر اللہ کرتا ہے, یدبر الامر ہے, لیکن بندہ اس کے اندر کوشش کرتا ہے, اللہ کے فیصلوں کو منانے لگتا ہے. اور تدبیر عربی زبان میں کہتے ہیں نتیجے کو سامنے رکھ کر انجام تک سوچنا, اینڈ کیا ہوگا. اللہ نے یہ دنیا ایسے کھیل کھلونے میں نہیں بنا دی, کو بے نتیجہ نہیں بنائی, انجام کو سامنے رکھ کر بنائی. ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ معاملے اچھے کرو، سوچ کے کام کرو، ہر بات میں کود پڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ کام کرنا آتا ہے نہیں آتا کرنے لگ جاؤ، ہر بات اچھی کرو یا بری اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ ہم وقت چلاتے ہیں، عموماً انسانوں کی زندگی میں چل چلا معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ آج کے بعد زندگی سے یہ جملہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، پہلے آگے دیکھ لیں پھر کریں۔ گھر سے نکلتے ہی پہلے منزل کو دیکھیں پھر قدم بڑھائیں۔ اگر آپ کو باہر نکل کے اس طرف جانا ہے تو پہلے ادھر قدم بڑھیں گے نا، پہلے دیکھیں کدھر جانا ہے۔ باہر کھڑے ہو کے سوچیں گے ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ہمیشہ زندگی میں ڈھل مل رہیں گے۔ ہر بندہ اتنا زیادہ ڈیسائسو ہو، اتنا زیادہ اپنی ذات میں مضبوط ہو کہ جو اس کو کرنا ہے اس کو نہیں دوسروں کو بھی پہلے سے پتا ہے۔ بہترین مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو، آپ کے کاغذوں میں وہ سارا لکھا ہو، فلور پلان پہلے بنتے ہیں۔ آپ گھر بنائیں، مزدور سے پوچھیں، جو بھی گھر بنوانے کا ذمہ دار ہے پوچھیں کیا بن رہا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ بتائیں کوئی آرکیٹیکچر کام کرے گا؟ آرکیٹیکچر کو آپ کو تو سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں شروع میں۔ نقشہ بنانا گھر بنانے سے بعض دفعہ مشکل اور مہنگا پڑتا ہے، نقشہ ہی نہیں پاس ہو رہا، گھر ہی نہیں شروع ہو رہا، دو دو سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو۔ اب آپ کہیں جی یہاں یہ بنانا ہے، وہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، بھائی سنائیے آپ نے کیا بنایا، کتنے بیڈ روم ہیں، کتنے باتھ ہیں، کیا؟ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، بلاتا ہوں آدمیوں کو، لگاتا ہوں کام شروع کریں، کیسا گھر بنے گا۔ آج پڑھے لکھے دور میں لوگ سمجھتے ہیں، ایک ایک بٹن گن کے وہ بتا دیتے ہیں آپ کی بلڈنگ میں اتنے بٹن لگنے ہیں، اتنی اینٹیں چاہیے، اتنا سیمنٹ چاہیے۔ وہ پہلے کے دور تھے، لوگ اندازوں سے کام کرتے تھے، کبھی بچ گیا کبھی کم ہوا۔ آپ دیکھا کریں آج کل گھر جوں چٹکیوں میں بنتے ہیں، انہوں نے پہلے ایسٹیمیشن کی، اتنے اسکوائر فٹ ہے، اس پہ اتنی اینٹیں لگنی ہے، اتنا سیمنٹ ہے، پہلے دن بتاؤ سارا کچھ اسٹاک میں موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ایسے تھوڑی بن جاتی ہیں دنوں میں، ہم جیسے ہوں تو دیکھتے ہی رہ جائیں اور پتا چلے وہ تو ادھر یہ کام ہو گیا، چلو یہ رنگ لگا دیتے ہیں، یہاں یہ شیشہ ختم ہو گیا اس کی جگہ پلاسٹک لگاتے ہیں۔ نہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون۔ تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی آسمان سے زمین تک، پھر رجوع کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار ہزار سال ہے، اس اندازے سے جسے تم شمار کر رہے ہو۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور ایک دوسری ہے، اور وہ کیا؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودار اوپر اس کے حضور جاتی ہے، اور ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ تم جو کام ایک ہزار سال میں کرتے ہو اللہ کے لیے وہ ایسے جیسے ایک دن۔ یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے اللہ لوگوں کو ایک دم نہیں پکڑتا۔ ہم کسی کو گناہ کرتا آج بھی دیکھا کل بھی دیکھا، ہم کہتے ہیں اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ نہیں، غصہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ بندہ ایک ہزار سال تک وہ کام کرے گا نا، تو اللہ کے دفتروں میں یہ آئے گا کہ اس نے ایک دن کیا، تو ایک دن تم بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ الحلیم ہے، الصبور ہے، سوچ کے کام کرتا ہے، سمجھ کے کام کرتا ہے، اور تم گنتیوں میں الجھتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے کرا لیتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، یہ ہے وہی غیب کو جاننے والا اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں گے، اب اگلی سورتوں میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب و شہادہ ہونے کا بہت تذکرہ ہے۔ سورت لقمان کے آخر میں ہم نے اللہ کی مفاتیح الغیب کے ناطے سے صفات پڑھ لی کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہاں عالم الغیب و شہادہ آ گیا، ہر ایک کے دل میں کیا ہر کے اندر کے سب اس کو پتا ہے، ایک ایک چیز اس کے سامنے روزے روشن کی طرح کھلی ہوئی ہے۔ فرشتے کیا، نبی کیا، ولی کیا، پیغمبر کیا، کتب کیا، سب کو خوب جانتا ہے، اور العزیز اور رحیم، غالب اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے لیے چیزوں کا اندازہ کرنا نہ مشکل ہے نہ لمبا، قدرت کاملہ ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جس نے خوب بنایا ہر چیز کو، جو بھی بنایا۔ صرف اس ایک جملے کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں۔ ابھی جب بات پیچھے ہم کر رہے تھے نا، کاموں کو آسان طریقے سے کرو، اللہ کہتا ہے میں نے بھی ہر چیز کو آسان بنایا۔ اور اس کی مثالیں دیکھنی ہے تو ایک ایک پھول کی پتی کو چھو کے دیکھے آسان بنایا۔ اپنی شکل کوئی دیکھ لیں، ہم کوئی آنکھ دوسری سے چھوٹی کو بڑی ہے، کوئی لمبی کو پتلی کو موٹی، ہر چیز ہر مخلوق کو جتنا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسی بنی۔ ہمارے جسم کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو مختلف اعضاء لگے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں کو نوٹ کرتے جائیں، آپ بتائیے کہ ایسے ہی ہونے چاہیے تھے کہ نہیں؟ سچ بتائیں، اپنے دل سے پوچھے، ناک کتنی ہی لمبی ہونی چاہیے تھی، اس سے لمبی چلتی تھوڑی؟ کتنی ہوتی ہے ہماری ناک عموماً؟ آپ دیکھیں یہاں سے نیچے سے دیکھیں تو 1.25 انچ، ادھر سے دیکھ لیں تو یہ تقریباً 2.5 انچ ہے. آپ ذرا اس کو ڈبل کریں، کیسا لگتا ہے؟ کیسے ہم لگتے؟ ناک کی جگہ تھوتنی لگی ہوتی، ہمارے ناکوں کی جگہ سونڈ لگی ہوتی، کان اس کی بجائے ذرا بڑے بڑے ہاتھی کی طرح یا گوبھی کے پتوں کی طرح کے کان لگے ہوتے، پھر اور بڑے بڑے کانٹے اور پہنتے اور سجتے، کیسا لگتا؟ چلے یہ جو آنکھ ہے اس کی بجائے صرف ڈبل کر دیں، بھینس کی آنکھ لگا دیں. ہم کہتے ہیں نا بڑی آنکھیں، صرف آپ اپنی آنکھ کی جگہ بھینس کی آنکھ لگا کے دیکھیں. آپ کہتے ہیں پتیاں، ہونٹ نہیں، وہ تو گلاب کی پتیاں، آپ پتی جتنے پتلے ہونٹ لگا دیں، کیسا لگتا ہمیں؟ ہے نا احسن شیئن، کتنا پیارا اس نے ہمیں بنایا، احسن کل شیئن خلقہ، اس نے پیدا کیا، اتنا پیارا پیدا کیا. یہی تو اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل و صورت میں بنایا. آپ دیکھیں باقی مخلوق کیسا، کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کتنی ہی خوبصورت چیزیں. مور کو دیکھ لیں، ہے ہم سے زیادہ خوبصورت، پرندے کو دیکھیں، تیتر کو دیکھیں، لیکن ہم کارآمد زیادہ. اس کے برعکس کچھ جانور برے لگتے ہیں، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیا، زہریلے ہیں، درندے ہیں، برے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خیر، مچھلی کیسی رکھی، آپ دیکھیں جو مچھلی کی پلیٹ کی طرح کا جسم ہے، پانی میں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا، ہمارے سائز کی اور ہماری طرح کی موٹے اور بازو اور گردن نکلی ہوئی مچھلیاں ہوتی، پانی میں کیسے تیرتی. پرندوں کا آپ کو پتا ہے کہ ویٹ کم ہوتا ہے، پرندے کی ہڈی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، پرندے کا وزن آپ لگا لیں بھینس جتنا ہوتا، کیسے اڑتے. ہم ذرا تاہا میں بھی اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا جیسی ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، غصہ، شہوت، ہرس، لالچ، ہر چیز اصل جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے. ذرا سا ہمارا غصہ تیز ہوتا ہے تو ہم ناکام، جتنا شوق ہونا چاہیے اس سے بڑھ گئے تو گریڈی بن گئے، لالچ بڑھ گیا. ریشو اینڈ پرپورشن کا بیسٹ کمبینیشن ہے انسان. اور اگر آپ وہ پاور پوائنٹ دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دکھایا گیا، تو میں تو یہ سوچ کے بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہر سیارہ دوسرے سے مختلف سائز کا، سورج سے اس کا ڈسٹینس مناسب ہے. یہ ہماری زمین، آپ کو پیچھے پڑھ کے سنایا تھا ایک میں نے رپورٹ میں سے، کہ سورج سے فاصلہ کم زیادہ کر دیں تو ہمارے موسم ہی بدل جائے، فصلیں پکنا چھوڑ دیں، کوئی چیز اتنی بڑی ہو جائے، کوئی اتنی چھوٹی ہو جائے. جس رب نے اتنے پیار سے اور اتنا پیارا بنایا، تم اس کے کام کیسے کرتے ہو؟ تمہیں دین کی وجہ سے کیوں اپنی آپ پر رحم آنے لگتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی. وبدا خلق الانسان من طین، اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا مٹی سے. بدا کا لفظ یہی وہ لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا نام البدی بھی آتا ہے، سب سے پہلی دفعہ بغیر کسی نقشے کے بنانا، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ. آغاز ہو گیا اس سے، اس کے بعد انسان کو ایک پروگرام پہ سیٹ کر دیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو، ہو سے مراد جہاں آدم علیہ السلام ہے، یا الانسان جو پیچھے ہے اسم جنس، اس کی طرف اشارہ کہ اللہ نے ایک انسان یعنی آدم کو بنا کے اس کے بعد سیٹ اپ اتنا خوبصورت کر دیا کہ اس کی نسل چلتی گئی. اس من سلالہ، سلالہ کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، سلن سے ہے، سین لام لام، نطفہ، نچوڑ، خلاصہ، کانسنٹریشن ہوتا ہے نا، جیسے کانسنٹریٹ اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہی مراد ہے ادھر. ساری پروگرامنگ اس میں موجود ہے. آج سائنس کی زبان میں اس کو آپ کہہ لیں تو یہ ڈی این اے ہے، کیونکہ ایک ڈی این اے کے اندر پورے جسم کی پروگرامنگ موجود ہے. چھوٹی سی چپ ہے نا جو آپ کمپیوٹر کو لگاتے ہیں اور اس میں میموری آپ کی ادھر سے ادھر موو ہو جاتی ہے. یہ انسان کا سلالہ ہے. اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، کان کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیش کر دیا. کبھی انسان پیدا ہوتے بچے کو دیکھے، کتنا آسن پیدا کیا اس کو اللہ نے، کتنا خوبصورت بنایا، کتنی اس کی تکمیل اچھی بنا دی، اور انسان بعد میں اتنا خراب کرتا ہے. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ احسانہ کیا ہے، کہ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، تو کہنے لگے اتقنہ ہو و احکمہ ہو، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب طریقے سے بنایا اور جیسے اس کو جوڑنا چاہیے تھا ویسے جوڑ دیا، یعنی بالکل ہر جوڑ. اب دیکھیں کہ ہمارے جوڑ لگے ہوئے دکھتے، 365 جوڑ ہیں ہماری باڈی میں، جوائنٹس. جیسے آپ دیکھیں کہ اس دو دیواروں کے کونے میں ایک جوڑ ہے نا، ادھر کی شیٹ راک ادھر سے جڑی تو جوڑ بن گیا. چھتوں کے کونوں پہ جوڑ ہے نا، کتنی مشکل سے جوڑ چھپاتے کہ کہیں اوپر پینٹ کریں گے، کہیں پینلنگ کریں گے، لکڑیاں لگائیں گے کہ جوڑ چھپ جائے. چلے آپ کپڑا سی لیں، جوڑوں کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں، جوڑ جہاں سے چھیڑتے ہیں، کپڑے کے سیدھے اور الٹے کا پتہ ہی جوڑوں سے چلتا ہے. گم سلائی بھی کر لیں آپ، ٹو وے یوز کرنے والا بھی کر لیں، سلائیاں پھر بھی دکھتی ہیں. اللہ نے ہمارے جوڑ دیکھے، آپ کو اس ناک کے ساتھ کہیں جوڑ دکھ رہے، ناک کی ہڈی الگ لگائی ہوئی ہے، کانوں کا جوڑ ادھر ہے. کیسے ایک پانی کے قطرے میں سے اتنا کچھ نکل کے چلا جاتا ہے، انسان اگر سوچے تو جھک جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ بنایا. اس کے برعکس آج انسانوں نے ایک ظلم کیا، اور وہ کیا، یہاں ایک بہت ڈائریکٹ قسم کی چوٹ ہے ایک نظریے پہ، وہ کون سا نظریہ ارتقاء کا رد ہے. کہتے ہیں بندر سے انسان بنا، پہلے ننگا پھرتا رہا، آہستہ آہستہ پتے چپکائے، پھر کپڑا بنایا. اللہ کہہ رہے نہیں، بدال انسان ہے، تم بندروں کی اولاد نہیں ہو، تمہارے دادا بندر نہیں تھے، تمہارے پرنانا پردادا بندر نہیں تھے، تم مٹی سے بنے ہو. آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکے اس کی. پیچھے آپ کو سنائی تھی رپورٹ کہ ایک دفعہ ڈمی قسم کی انہوں نے تصویر بھی دکھا دی کہ دیکھے جبڑا انسان کا تھا اور سر بندر کا تھا. کافی عرصہ لوگ اس کو دیکھ کے مبہوت رہے کہ ڈارون ٹھیک کہہ گئے، پورے ان کے میوزیمس میں وہ پڑا رہا اور بعد میں پتا چلا وہ فراڈ تھا. بندر کی ہڈی اور انسان کا جبڑا جوڑ کے انہوں نے ایک آرٹیفیشل چیز بنائی تھی. کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے بنایا؟ اس لیے کہ ماننے کے بعد پھر اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ جو لفظ ہے نسل، ہو نسل پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، ینسلون میں جدا ہونا، الگ ہونا، اوپر سے کسی چیز کا گرنا. جیسے آپ دیکھیں تسبیح ہے یا کوئی ڈوری ہے، اس کا کھولے تو موتی اوپر سے نیچے گرتے ہیں نا، اسی طرح ہماری نسلیں بھی پھیلتی ہیں. ہر جنریشن دوسرے سے الگ ہوتی ہے، نانا دادا پوتا پر پوتا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چیزوں کو لا کے رکھا، اور آئے کہاں سے ہو، مائم مہین حقیر پانی، اتنا گندا، اتنی چھوٹی چیز کہ کھلی آنکھ سے دکھتی نہیں. اتنا انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا، سونے سے نہیں بنایا، ورنہ پھر تو زمین پہ پاؤں ہی نہ رکھتا. ثم سواہ، پھر اس نے اس کے قد و قامت کو درست فرما دیا. کیا ہے سواہ، کیسا ہونا چاہیے، سیدھا، پلاسٹر آف پارس. یہ تسویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے تعدیل، بازو کو ایک بازو سے ناپنا. آپ کمیز سیتے نا، آپ ناپتے ہیں ایک بازو اتنی ہے تو دوسری بھی اتنی ہوگی، ظاہر ہے. شلوار کا ایک لمبائی اتنی ہے تو دوسری بھی اتنی ہونی، یہ تعدیل کہلاتی ہے. ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے سورت انفطار میں انشاءاللہ. یہاں ہے سوا، سوا ہو کے پلسٹر، اسموتھنس بنا دیا. آپ اسکن کو کتنی سخت ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ کی اسکن ڈفرنٹ فیلنگ دیتی ہے. بچے کے منہ پہ ہاتھ لگائیں، ہاتھ پہ لگائیں، آپ نہیں لگا لیں، آپ کو ہر جگہ ڈفرنٹ فیلنگ آئیں گی. جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں میں چھپا رہتا ہے، اس کی سافٹنس اور طرح کی ہوتی ہے، پاؤں کی سافٹنس ڈفرنٹ ہوگی. یہ ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر ہم نے اس میں پھونک دی اپنی روح. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر ہم نے بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، تاکہ پہچانو رب کو. یہ تین آرگنز کا بھی بہت تذکرہ پڑھیں گے سنیں گے آگے جاتے جاتے. یہ سب کچھ بنایا کہ اب دیکھو، لیکن حال کیا ہے لوگوں کا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، اور بہت تھوڑا ہے جو شکر کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر ایک انسان سوچے نا تو ہل کے رہ جائے. پہلے تو آپ دیکھیں نفخ فیہ من روحہ، کس کی روح کی بات ہے؟ اللہ کی روح کی بات ہے. چلیے یہاں پہ ایک اور نظریے کا رد ہے. نصارہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، تبھی تو بی بی مریم کو حمل ہوا، تو لہٰذا وہ ابن اللہ. تو اس آیت کی روشنی میں پھر پوری دنیا کو نعوذ باللہ آپ ابن اللہ کہیں گے، کہ اللہ تو ہر انسان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. یہاں اصل میں اضافت برائے تشریف ہے، عزت دینے کے لیے. یہ اضافت حقیقی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی چیز انسان کے اندر ڈال دی. یہ وہ زندگی نہیں جو آج دنیا میں دکھتی ہے، بلکہ اس میں مراد کیا ہے کہ فکر، شعور، انسان کو اللہ نے ایک زندگی دی کہ سمجھو، غور کرو میں نے تمہیں کیوں دیا. کبھی رک کر انسان سوچے بنا کہاں سے. دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے. یہ سارے مادے آج زمین میں موجود ہیں جو انسان کے جسم میں، کوئی ان کو ملا کر انسان نہیں بنا سکا. غور کرو، شکر کرو. وہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، یہ شکر ہوتا. فہم، انبار. اب دیکھیں نعمتوں کے انبار ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد اور ہمیں نظر نہیں آتے. سر میں درد ہو گیا، اللہ کہتا ہے شکر کرو. کیوں؟ کہ درد اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ورنہ اچانک بیماری آتی، پتہ چلتا دماغ میں ٹیومر بن گئی، کیا درد رحمت نہیں ہے؟ کسی کے گلٹی بنتی ہے کینسر کی، پتہ کیسے چلتا ہے ان کو وہاں درد ہوا؟ درد رحمت نہیں. علاج کروا لیا، پتہ چل گیا. ہارٹ اٹیک سے پہلے سانس پھولتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ تاکہ ایک دم بیمار نہ ہو جاؤ. شوگر کے مریض کو دیکھیں، درد نہیں ہوتا، اچانک پتہ چلتا ہے جسم کمزور ہوا، بیماری پتہ چل گئی، اب کنٹرول نہیں ہو رہا. کیا کچھ ہے. آپ دیکھیں کہ قلیل ما تشکرون، پیچھے سورہ لقمان تو پوری سورت شکر تھی. یہاں اللہ دوبارہ شکر دکھا رہا ہے کہ غور کرو، کان کرو، پتہ چلے تم کو. کس طریقے سے اس نے بتایا کہ میرے بن کے جیو، اور ناگوار حالات کو بندہ شکر کے ذریعے خوشگوار بناتا ہے. نہ موافق چیزیں موافق بنتی تب ہے جب بندہ ہر حال میں راضی ہو. کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جو کہنا ہے نا، کیا مصیبت ہے، ہائے مصیبت، یہ نہ شکرہ رویہ ہوتا ہے. آج اگر ہم پورا وقت اس پہ غور کریں نا، قلیل ما تشکرون، تو پھر شاید ہماری زندگی میں سے کچھ جملے تو ضرور ہی نکل جائیں گے جس میں نہ شکریاں دکھتی ہیں. غور کرتے ہوئے تلاوت سنیں گے یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
آیت نمبر 7 سے انسان کی تخلیق کی جہاں بات شروع کی، پھر ثم جعل نسلہ، اس کی نسل، غائب میں بات کی آیت نمبر 8 کے شروع میں، پھر ثم سواہ آیت نمبر 9 کا شروع، غائب کی مثالیں ہیں، ونفخ فیہ من روحہ، غائب ہے. یہاں تک غائب کی بات ہے، تھرڈ پرسن میں بات ہے، لیکن جعل لکم السمع والابصار، جو ہی روح پھک گئی، جو ہی انسان کے اندر سینس آنے لگی، تو کہا کہ تم کو ہم نے دی سماعت، تم کو ہم نے بصارت دی، اور تمہیں دل دیا. اور دیکھیں یہ قرآن کی باریکیاں ہوتی ہیں نا کہ جب تک انسان سن نہیں رہا تھا تو اس کو غائب کہہ دیا, لیکن جو ہی وہ سننے لگا تو فرمایا کہ یہ تم ہو. یہ تھے وہ قرآن کے لفظوں کے حسن جس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے مکہ والے. قلیلم ما تشکرون, بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو, بہت تھوڑے ہو جو کانوں آنکھوں اور دل کا صحیح استعمال کرتے ہو, بہت تھوڑے ہو جو ان چیزوں کو اپنے رب کے بارے میں جاننے میں استعمال کرتے ہو. اب اس کے بعد مشرکین کا ایک جملہ, وقالو, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا, جو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. اذا دللنا, کیا جب ہم کھو جائیں گے, گم ہو جائیں گے. دعات لام لام اس کا روٹ ہے دلہ دلۃ القدم ولدوالین, سورت فاتحہ میں ہم پڑھتے آئے یہ چیز, گم ہونے کو کہتے ہیں. جیسے کوئی تھوڑی سی چیز زیادہ مقدار میں گم ہو جاتی ہے نا تو اس کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا. بس آپ دیکھیے کہ آٹے میں آپ نمک ڈال دیں یا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو بعد میں آپ اس کو نکال نہیں سکتے نا. یہاں اشارہ ہے کہ جب ہم مریں گے پھر لوگ ہمیں مٹی میں دفن کریں گے, اور اس دفن کے بعد کیا آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ مٹی میں سے ہمارے سارے انگریڈینٹس نکال دیے جائیں گے؟ آئن لفی خلق جدید, کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی بڑی حیرت کا انداز ہے, ان کو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کرنے کا کیسے موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جملہ کیا سکھاتا ہے, کیا بتا رہا ہے؟ کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ وہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کر رہے ہیں. یہ حجت بازیاں بتا رہی ہیں, یہ بہانے تراشیاں بتا رہی ہیں, یہ سیریس نہ لینا بتا رہا ہے کہ یہ دل میں ایمان آئے کوئی نہیں, ابھی اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات کرنی ہے, اس کے آگے جانا ہے, اس کو ساری زندگی کا حساب دینا ہے. ورنہ کسی کو یہ کٹ حجتیاں سوجتی ہیں بھلا؟ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد ایک بچے کو پیدا ہو کے بڑا ہوتا دیکھنے والا بھی یہ سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو, ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. مثلا آپ سب کسی بھی جگہ کوئی کام کریں, آپ ایک کام بہت اچھا ہوتا دیکھیں, آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے, تو کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ کام اسی طرح کا ریپیٹ نہیں ہو سکتا؟ پوسیبل ہے نا. مثال دیتی ہوں صرف ایک بات سمجھانے کو کہ اگر آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں, آپ شروع میں تھے, آپ پہلا بیچ ہیں, آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا, کئی ڈاؤٹس ہوں گے دل میں, آپ کو بھی ہوں گے دوسروں کو بھی ہوں گے کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے, اتنے تھوڑے عرصے میں کیسے ہوگا, کون ہے جو آتے رہیں گے, ہم دیکھیں گے آخر تک کون آتا ہے, ڈاؤٹس ہے نا. اب الحمدللہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ لوگ بڑے پیار اور شوق سے سیکھ رہے ہیں, تو کل اگر کسی نئے کورس کی بات کی جائے تو کوئی کہ یہ پوسیبل ہے بھلا آپ یہ کروا سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دل میں کچھ چھپا ہوا ہے. ہم چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چیزوں کو اللہ کی قدرت کے ناطے سے دیکھیں گے تو نتھنگ از امپاسبل, اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے اپنے اختیار سے تو کچھ بھی چیز پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے اوپر نظریں لگائیں. یہ باتیں یہ جلے جب بھی کبھی آپ کو کوئی کام مشکل لگے اور آپ کی زبان پر آئے کہ ہائے میرے لیے مشکل ہے, آئی کینٹ, میں یہ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتی, میرے لیے ممکن نہیں, تو فوراً اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, یہ رب کی ملاقات کا کہیں کفر تو نہیں ہو رہا کہ جو بندے کو کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے والا بنا رہا ہے؟ تو ایسے لوگ یہ باتیں کر کے اس بات کا کھلا کھلا جواز پیش کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ سیریس, دے آر نان سیریس قسم کے لوگ ہیں. ان لفی خلق جدید, کیا ہم پھر پیدا کیے جائیں گے؟ یہ جملہ آپ دیکھیے ایسے لگتا ہے کہ ادھورا چھوڑ دیا, بات کر کے ان کی بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا, کہا بس بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے اور ہم اس کام کو کرنے والے ہیں. اصل بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کے منتظر ہیں, ورنہ بات سمجھ آتی ہے. اب آگے موت کا قصہ ہے. قل, آپ فرما دیجئے, یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, فرمائیے کہ جان قبض کرے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا. پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. پچھلی آیت کا آخر دیکھیے، ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے، اور یہاں آ رہے کہ الی ربکم ترجعون، تمہارا رب ہے یہ. پھر دیکھیے وہاں ربہم، یہاں ربکم، دونوں میں فرق ہے. ایک مومن اور ایک کافر کا نقطہ نظر ہمیشہ فرق ہوتا ہے، جینے کا بھی اور مرنے کا بھی. نہ کافر اللہ کی مرضی سے جینا چاہتا ہے اور نہ مرنا چاہتا ہے، لہذا کٹ حجتیاں کر کر کے وہ اللہ تعالی کی طرف جانے کا انکار کرتا ہے. اس کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے سارے کاموں کو کر لیں گے. اللہ تعالی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر تھے، لیکن موت تو آئے گی، فرشتہ مقرر ہے. یتوفا، پیچھے کتنی دفعہ یہ لفظ پڑ چکے، توفی پورے کا پورا لینا. موت کی صورت میں تو آدھی روح جاتی ہے نا تمہارے جسم سے، لیکن جسم تمہارا ادھر موجود ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب موت آئے گی تو تمہاری روح کا دوسرا پرت بھی اٹھا کے لے جایا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، جسم ادھر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ پھر تو جسم بھی اٹھنا چاہیے، نہیں، یتوفا پورے کا پورا لے گا. کس کو؟ روح کو لے گا. دیکھیے کہ اصل ہمارے جسم جو ہے نا، جس کو میں کہتی ہوں نا، میں نے یہ کھایا، میرا، ہمارا، یہ میرا یہ جسم نہیں ہے. جسم تو ایک بوٹل ہے. مثلا آپ بازار سے کوئی ایک بہت اچھی چیز خرید کے لاتے ہیں، آپ پاؤچ کھولتے ہیں، اب آپ کو کسی کنٹینر میں ڈالنی ہے وہ چیز. آپ ایک کنٹینر گھر سے نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری چیز پلٹ دیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ وہ اندر کی چیز ہے، کیونکہ جب تک وہ اس کنٹینر میں نہیں ڈلی تھی تب بھی وہ پوری تھی، لیکن آپ نے سہولت کی خاطر، سنبھالنے کی خاطر، اس کو لفافے سے، بیگ سے نکال کے کنٹینر میں ڈال دیا. پھر آپ چیزوں کو کیسے کنٹینر میں ڈالتے ہیں؟ جیسا اس کا استعمال ہوتا ہے. مثلا کیچپ ہے، آپ اس کو کیسی بوٹل میں ڈالیں گے؟ جس کا ڈھکن چھوٹا ہو، تاکہ ساری نہ لڑک جائے. لیکن اگر آپ گھی لائیں اور گھی ڈالیں، وہ کہاں ڈالیں گے؟ کہ جس کا ڈھکن کھلا ہو، تاکہ آپ کو ضرورت کے مطابق کھولنا آسان ہو. بس یہ ہے مثال میری اور آپ کی. یہ جو جسم ہے نا اس وقت میرا اور آپ کا، ہم سب ایک دوسرے کا جو دیکھتے ہیں، یہ کنٹینر ہے، یہ ڈبا ہے، ایک شیشے کی بوٹل ہے، یا ایک بوٹل ہے جس میں آپ نے کوئی دفعہ جوس ڈالا ہوا ہے. ہماری موت کے وقت ہوگا کیا؟ یہ کنٹینر ادھر کا ادھر، اور اندر سے ہمیں نکال کے لے جایا جائے گا. ہماری روح ہی اصل میں ہم ہے. یہ بات کہتے ہوئے بھی اپنے کانوں کو سنائے تو عجیب بات لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم اصل میں وہ ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، اندر جو چھپا، وہی ہمارے رویے منتخب کرتا ہے، اسی چیز سے ہماری ساری کہانیاں کھلتی ہیں. بس موت کی صورت میں ملک الموت نے کرنا کیا ہے؟ ہماری روح کو اٹھا کے لے جانا ہے، اور خالی ڈھکن کو دیکھ دیکھ کے روتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا جیم کی بوٹل کو دیکھ کے، خالی ڈھکن کو بوٹل کو دیکھ کے کوئی روئے، ہائے جو بوٹل ٹوٹ گئی، بوتل نہیں ہے، جیم چلا گیا؟ نہیں، ہم بوٹل کے ٹوٹنے پہ روئیں گے کہ ہائے بوٹل ٹوٹ گئی، اندر جیم تھا. خالی بوٹل ٹوٹ جائے، مسئلہ فرق ہو جاتا ہے. ہم جس مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خالی بوٹل ہے. اندر سے ساری چیز چن کے لے گئے فرشتہ. کون لے رہا ہے؟ ملک الموت. یہاں دیکھیے کہ نام آ گیا اس فرشتے کا جو موت دیتا ہے. یہاں واحد ہے، دیکھیے مفرد میں آیا نا، سنگولر میں، لیکن باقی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ فرشتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ جو موت کو نکالتا ہے، بعض روایتوں میں اس کا نام اسرائیل بھی آتا ہے، یہاں ویسے قرآن میں ملک الموت ہے، ان کے ساتھ مددگار ہے. جیسے الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، تو عمل بھی اسی طرح سے موت کا ہوتا ہے. اگر ہم قرآن اور سنت سے موت کا منظر دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سارے جسم سے روح نکالنے کے لیے مختلف فرشتے مقرر ہوتے ہیں. کوئی ٹانگوں سے، پاؤں سے، کوئی جوڑوں میں سے، کوئی ہاتھوں میں سے نکالتا ہے. سارے جسم سے جب کھینچ کھینچ کے روح کو خلق کے پاس لے آتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ملک الموت ہاتھ بڑھا کے اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. والنازیات غرقا والناشطات نشطا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی وکیلا، جو تم پر مقرر کیا گیا. لفظ وکیلا دیکھیے، یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ اردو میں وکیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، توکل کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا پتہ چلا کہ موت کا فرشتہ تو ہماری حفاظت کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا کیسے حفاظت کرتا ہے؟ کچھ باتیں ہم کرتے ہیں اس میں سے ملک الموت کے ناطے سے کہ یہ کس طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ملک الموت اپنی مددگار ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ غیب کا معاملہ. آپ سوال اٹھاتے ہیں ذہن میں کہ بھئی ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان مر رہے ہیں، تو کیا پھر سارے ایک ساتھ مرتے ہیں تو ملک الموت بےچارے کدھر جاتے ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ملک الموت کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے سب جگہ کا کام کر سکے. کیسے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں ساری دنیا، آپ بھی امیجن کیجئے گا، ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے تشت میں دانے پڑے ہوئے ہوں اور وہ جس کو چاہے اٹھا لے. امیجنیشن میں لائیں انگور، آپ کے سامنے ٹرے رکھی ہوئی ہے، ایک بڑی سی ڈش ہے. کیا آپ کو مشکل ہوتا ہے کہ یہ اٹھاؤں کہ وہ اٹھاؤں، آگے کا اٹھا لوں، دور کا اٹھا لوں، قریب کا اٹھا لوں؟ فرشتے ہمارے تصور سے کئی گنا بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ حضرت جبرائیل کو جو دیکھا، اور اس وقت صرف دو پر کھلے تھے ان کے، اور آپ کو ایسے لگا پورے آسمان، پورے افق پہ جبرائیل ہے. خوف طاری ہو گیا آپ کے دل پہ، اور کل ان کے 600 پر ہے. کون اللہ کے مقابلے کر سکتا ہے؟ اس کی فوج، اس کی آرمی، اس کے بندے، اس نے فرشتے پتہ نہیں کتنے بڑے بنے، جس کا عرش اتنا بڑا ہے، جو اتنا بڑا سمندر لگا سکتا ہے، کیا کچھ نہیں دکھتا اس کے لیے مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں سارے سمندروں سے پانی بھاپ کی طرح اڑ رہا ہے نا، مشکل ہوتی ہے تو روح نکلنی بھی تو بھاپ ہی نکلنا ہوتا ہے، ہماری روح تو اڑتی ہے، مشکل کسی کے لیے نہیں ہے. اب یہ ملک الموت آتا کیسے ہے، روح کیسے قبض کرتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو کہا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یعنی آسانی کا معاملہ فرمانا. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں یا دیہاتوں میں، جنگلوں یا پہاڑوں میں آباد ہیں یا دریاؤں میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 بار دیکھتا ہوں. شاید یہ 5 نمازیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی، اللہ عالم. ان میں سے ہر چھوٹے اور بڑے سے بلا واسطہ میں واقف ہوں، یعنی مجھے پوچھنا نہیں پڑتا وہ کہاں رہتا ہے، اس کا نمبر ذرا دینا، میں نے جانا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں لیتا لوگوں سے، ہر ایک کا مجھے پتا ہے. پھر فرشتے نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی میری کوئی قدرت نہیں. وہ قلعہ جو علا غلیبت مجھول ہے، مقرر کیا گیا، تم پر کیا گیا، کس نے کیا بتایا نہیں جا رہا، اللہ نے کیا. فرمایا کہ میں تو یہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالی کا امر ہی سامنے نہ آ جائے. یعنی یہ دی ہوئی اتھارٹی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی اپنی سٹیمپ دے دیتی ہے کسی کو کہ جاؤ اس کو جہاں ضرورت ہو استعمال کر لینا، کمپنی کا اختیار ہے اس کا نہیں، ایک غلط ٹھپا لگائے گا اس کی جاب چلی جائے گی، ہو سکتا ہے قید میں آ جائیں. اسی طرح جو فرشتے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک الموت سے دوستی کر لے اور کہ میری روح نہ نکالنا. اگلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتہ موت نبیوں کی جان نکالنے سے پہلے ان سے اجازت لیتا ہے. ہم سے لے تو ہم تو دیں نا. صحیح روایات سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس میں آتا ہے کہ مختلف موقع پہ انبیاء کرام سے ملک الموت نے اجازت چاہی، تو اس میں سب سے پہلے جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے وہ آدم علیہ السلام کی ملتی ہے. پیچھے ہم واقعہ پورا تفصیل سے دیکھ چکے کہ جب روحیں پیدا کی گئیں تو اس میں ایک روح بڑی چمکتی ہوئی دیکھی آدم علیہ السلام کو، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے. کہا بڑا پیارا ہے؟ کہا ہاں بڑا خوبصورت ہوگا. کہا عمر کتنی ہے؟ کہا یہ اتنی عمر ہوگی. کہا یہ تو بہت تھوڑی ہے. کہا اچھا پھر آپ کی مرضی، اپنی عمر میں کچھ دے دیں. کہا اچھا 40 سال میرے دے دیجیے. دے دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، کہتے ہیں کہ 1000 سال کی ٹوٹل عمر تھی ان کی بھی، تو جب ان کی عمر میں وہ 40 سال ابھی کم تھے تو ملک الموت آ گیا. کہا جی اپنی جان دیجئے. کہا تم کیسے لینے آئے, ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں. کہا نہیں, وہ تو آپ اپنے بیٹے کو دے چکے. کہا مجھے تو نہیں یاد, میں تو نہیں دوں گا. وہ نسی آدم, آدم بھول گئے, بھولنے والے تھے. پھر روایت میں اللہ نے ان کو بھی پوری کر دی, ان کو بھی کر دی. اسی طرح ایک اور نبی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس آیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دوں, کیونکہ نبیوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے تو موت خوشخبری ہوتی ہے. یہ تو ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. یقین کریں اگر حقیقت میں ہم نیکیاں کریں نا تو آپ کو اپنی موت کا سوچ کے مزہ آئے گا. کیسا فیل ہوتا ہے, مروں گی اللہ کے پاس جاؤں گی, نبی کو دیکھوں گی, اچھا اپنے ماں باپ میں سے جو چلے گئے ان کو دیکھوں گی. اور آپ اپنے دل کا جیسا خود لیا کریں, کوئی کسی کو نہیں لے سکتا. کیسا لگتا ہے, موت کا خوف نکلا, ڈیتھ فوبیا سے نکلے, ٹینشن سٹریس سے نکلے. ابھی بھی کسی لفٹ میں بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا ہے, جہاز میں بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا ہے, تو سمجھے کہ ابھی کافی زیادہ کمی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس جانے سے پہلے اجازت مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے. فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے, یعنی اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کچھ باتوں کا جواب دو. ایک یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم کافروں کی روح کیسے نکالتے ہو, کس حال میں آتے ہو ان کے پاس. تو روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے کہا کہ آپ مت پوچھیں, آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے, آپ سن نہیں سکتے, بہتر ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں. ابراہیم نے کہا نہیں, آپ بتائیں تو صحیح آپ کس طرح نکالتے ہیں. تو ملک الموت نے کہا کہ میں ان کے پاس بڑی قبیح شکل میں آتا ہوں, بڑی ڈرونی شکل میں, اور یہ جو بال رونگٹے ہوتے ہیں نا جسم کے, سکن کے, ہر رونگٹے میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. کچھ اس قسم کی منظر کشی کی کہ ابراہیم علیہ السلام غشی کھا چکے, بے ہوش ہو گئے. پھر جب افاقہ ہوا, تھوڑی ہوش آئی, سنبھلے, تو کہا کہ آپ بتاؤ کہ مومن کی روح کیسے نکالتے ہو. تو اس پہ ملک الموت نے پھر کہا کہ آپ نہ پوچھیں, بڑا خوبصورت منظر ہے, آپ نہیں تاب لائیں گے. کہا نہیں, بتائیے. پھر انہوں نے اس کا منظر کھینچا کہ میں ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں آتا ہوں, سفید چہرے کے ساتھ آتا ہوں اور بڑے پیار سے ان کی روح کھینچتا ہوں. اور اسی طرح پھر ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام کی روح کو کھینچا. ایک تیسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ملک الموت جب ان کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ آپ چاہیں تو میں اب آپ کی جان نکال دوں, تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں مجھے مرنا, میں تو نہیں مروں گا. موسیٰ مرا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ کو ضرب کلیم تھی نا, آخر کیا کیا راستے بنتے تھے, انہوں نے گھوسا مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. اب کیسے نکلی اللہ کو پتا. روتے ہوئے اللہ کے پاس گئے, اللہ تیرا بڑا زبردست نبی ہے, جان ہی نہیں دے رہا. کہا اچھا کوئی بات نہیں, آپ جائیں واپس اور موسیٰ سے کہیں کہ یہ ایک بیل ہے جیسے بل ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں, جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال میرے موسیٰ کو ایکسٹرا عمر دے دو. کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ واپس آئے. کہا اب یہ آپشن ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں, اس کے بعد پھر جتنے بال اتنے سال لمبے ہوں گے. کہا اس کے بعد کیا ہوگا. کہا پھر موت ہے. کہا پھر موت ہے تو پھر ابھی موت سے. وہ کھلا بکم, ہر بندہ موت کی آڑ میں. یقین کریں اپنی موت کو سوچا کریں, آپ زندگی سے زیادہ موت کے خواب دیکھیں. ہم کہتے ہیں نا آپ کے خواب پورے ہوئے, وہ گھر جو آپ کے خوابوں کی جنت ہے, وہ وہموں کی جنت ہے, وہ بیوقوفوں کی جنت ہے, کیونکہ آج گھر بنا کل آپ کے جانے کی باری آ گئی. اب آپ کے خواب اگلی دنیا کے ہونے چاہیے. مومن جیتا اس دنیا میں ہے لیکن جیتا آخرت کے لیے. مومن کے پاس جو کچھ ادھر ہوتا ہے استعمال جہاں کرتا ہے اس کا نفع یا نقصان وہاں چیک کرتا ہے, وہاں سلپ بن رہی ہے, وہاں ہمارے ڈپازٹس بن رہے ہیں, وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ہے. اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسانوں کی روحیں تو ملک الموت نکالتے ہیں, تو کیا جانوروں کی روحیں بھی ملک الموت نکالتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو زیادہ اسٹرانگ رائے وہ یہ ہے کہ ہاں, ہر ایک کی روح ملک الموت ہی نکالتے ہیں. امام مالک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت نکالتے ہیں, تو کہنے لگے کہ مچھر کی روح بھی اللہ کے اذن سے ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں. بعض روایتوں میں کچھ یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں کی تو فردن فردن ملک الموت نکالتے ہیں لیکن باقی جانوروں کی اللہ کے حکم سے جان نکل جاتی ہے, اور یہ انسان کو دیے ہوئے شرف اور کرامت کی وجہ سے,
اللہ عالم ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کی روایت ایک ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہائم، بہائم مطلب بہیما سے، یہ جو کیٹلز ہیں، بہائم اور حشرات، حشرات ہیں انسیکٹس زمین پہ چلنے والے کیڑے، حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے. جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے. اور جانوروں کی موت ملک الموت کے سپورٹ نہیں کی جاتی. یہ تفسیر مصری کی روایت ہے اور دہلمی اور کچھ اور روایتوں میں بھی ہے، ابن عمر نے بھی یہ روایت کی. تو بہرحال جیسے بھی ہے، اب ایک اور سوال ہے کہ ملک الموت کو کیا کام ملا، کوئی پسند کرے گا ان کو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے سپورٹ ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، آپ نے تو مجھے ایک ایسی خدمت سپورٹ کر دی کہ ساری دنیا والے مجھے برا بھلا ہی کہیں گے، کوئی میرا ذکر خیر تو کرے گا نہیں. جیسے ٹیسٹ کا پیپر چھیننے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، ایگزامینر مجھے تو ضرور وقت چاہیے، اور کسی کو نہیں اچھا لگتا نا کہ کوئی لے لے. تو ٹکٹ دینے والے بھی نہیں لوگوں کو اچھے لگتے جو غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنے کا ٹکٹ دیتے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ سارے ہی مجھے برا بھلا کہیں گے، جہاں میرا ذکر آئے گا لوگ برائی سے ذکر کریں گے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا تدارک کر دیا، یعنی ہم نے اس بات کا علاج کیا. اور وہ کیا کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب پیش کر دیے، کچھ بیماریاں، کچھ دکھ رکھے، لوگ ہمیشہ موت کو انہی کی طرف جوڑتے رہیں گے. مثلا ہائے بیمار ہو گیا. آج آپ دیکھیں کبھی بھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ملک الموت آئے اور مر گئے. بیماریاں، حادثات، اس طرح کی باتیں، تو آپ لوگوں کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے کہ لوگ بیماریوں میں الجھے رہیں گے. حالانکہ موت بیماری سے بھی نہیں آتی، یہ تفسیر مصری کی روایت ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بغوی لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، درد اور زخم ہیں، یہ سب موت کے قاصد ہیں، امبیسیڈرز ہیں. یعنی ملک الموت خود نہیں آتے، پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پیغام بھیجتے ہیں، ہر ایک بندے کو موت کی یاد دلاتا ہے. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو کہتے ہیں کہ بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد یکے بدیکرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے تھے، اب میں آ پہنچا ہوں. جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا قاصد نہیں آئے گا. اب تم چاہو تو خوشی سے اور چاہو تو ناخوشی سے اور مجبوری سے اپنے رب کا حکم مان لو. تو یہ ہے موت کا معاملہ. وہ کھلا بکو، یہاں سے ایک بہت ہی رقیق سا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کو کسی کی موت کے آنے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت آگے. بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فوراً ایکسلریٹنگ قسم سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی قدرت دی ہوئی ہے کہ جو ہی ان کو کہا جاتا ہے فوراً وہ روح نکال دیتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جو ہی ان کو حکم ملتا ہے فوراً وہ کرتے ہیں. بھلا کیوں؟ تھوڑی سی اپنی انٹلیکٹ یوز کریں. ابھی آپ ریسنٹلی اس کی ایک دلیل بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، کہاں مرے گا. بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ملک الموت کے جان نکالنے کے مرحلے، پیچھے آ کئی آیتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ موت کے وقت مومن کی روح کیسے ہے، لیکن یہاں جو موت کا وقت ہے وہ کس کا ہے؟ یہ کافر کی موت ہے. یہاں پہلی آیت میں تو یہ کہہ دیا نا، وہ کی لبکم، تم سب پہ مقرر ہے. موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، یاد رکھیے. موت تو زندگی کو کہیں جانے ہی نہیں دیتی، کیونکہ اس نے وقت پہ پکڑنا ہے اس کو. جیسے پولیس ان کی گاڑیاں چیز کرتی ہیں نا مجرموں کو، اس طرح موت ہماری زندگیوں کی گاڑیوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس کو پیچھے سے جا رہی ہے. اور ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ جتنی باتیں دنیا میں تھیں وہ ہوں گی. پیچھے انہوں نے کہا کیسے ہم ہوں گے، آئزہ دلل نہ فلردی، زمین میں چلے جائیں گے پھر نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زمین میں نہیں، تم سات زمینوں کی تہوں میں بھی چلے جاؤ، اللہ ملک الموت کو وہاں بھی بھیجے گا اور وہ انسان کی روح جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور انسان کچھ بھی اس کر نہ سکے گا. اچھے طریقے سے پیار سے محبت سے لپیٹے گا ان کی روح کو جو اللہ کی حکموں پہ چلتے رہے, اور بڑے ہی برے طریقے سے ان لوگوں کی روحیں نکلیں گی جن کو دنیا میں بہت ساری وارننگ ملی لیکن اس کے بعد نہ مانے. یہ موضوع سورت نساء کی آیت 97, سورت محمد آیت 27, سورت الانعام آیت 93, سورت انعام ہی کی آیت 61 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جس میں کافر کی موت کا خاص طور پہ تذکرہ ہے. اگلی آیتیں کچھ اسی قسم کی منظر کشی کرتی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم لوگ بہت اہم ٹاپک پڑھ رہے تھے اور لیکن کلاس کا وقت مجھے یہ تھا 10 منٹ اوپر ہوں گے لیکن ابھی تفسیر جو ہے قریباً 18 منٹ کی اور ہے, تو اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کل ہم کمپلیٹ کریں گے. ایک ایک سینٹینس لکھیں کیا سیکھا سورہ السجدہ. ہم اس کو ہر روز رات کو پڑھتے ہیں. ابھی تک جتنی آیات ہیں آپ نے کیا اس سے اپنے لیے لیسن لیا اور کیا سمجھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کا کیوں تاکید کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے. موت کا بہت ذکر ہے اور نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے روح واپس آتی ہے, تو اس سے پہلے اگر ہم اس سورت کو پڑھ کے سوئیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے قبر میں سفارش کرے گی. قرآن کو ساتھ ہی ہم نے بایا تو ان شاء اللہ تعالیٰ یقین ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاملات ہمارے یقین کے ساتھ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ قبر کے عذاب سے بچائے گی. جی بالکل, اور اللہ کے سامنے شفاعت پیش کرے گی کہ یہ پڑھنے والے اس کو پڑھتے تھے کہ اس کو قبر کے حساب سے نجات دیجیے. ایف کے آپ کو مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھے. جی پھر لکھ دیجیے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے اور کتنا غور و فکر کرنے کی ہمیں اس میں ضرورت ہے. آپ لوگوں کا وقت کافی اوپر ہو چکا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم اپنے اس لیسن کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور اس کا ریکیپ بھی صحیح طریقے سے کریں گے. اور اگر ابھی تک بھی ہم سورہ سجدہ کو رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھتے تو اب ضرور اپنے پڑھنے کی عادت اس کو بنا لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی غافل لوگوں میں سے نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچائے گی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی موت پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اس کو روز یاد بھی کریں. اپنی موت کو دن میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے, ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ جو ہی ہمیں اپنی موت کا وقت یاد آئے گا, دنیا کی بے ثباتی یاد آئے گی, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم آخرت کے لیے کوششیں کر سکیں. ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں. صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.